الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين برادران الإسلام المعزز بھائیو اللہ جل شانہ ومن والہ نے اپنی مخلوقات کی ہر طرح کی ضرورتیں پیدا فرمائی، ان کی حاجتیں مکمل فرمائی، اس لیے کہ وہ رب ہے اور سارے جہانوں کے پروردگار اور پالنہار ہیں، اس لیے انہوں نے مخلوقات کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد ان کی تمام حاجتیں پوری فرمائی. اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق خیر البریہ، اشرف بشرط ایمان انسان ہے. انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے بشرط ایمان، مطلق نہیں. اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ کا پاک ارشاد ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. وہ انسان جو ایماندار نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ہو، اہل کتاب ہوں، مشرکین ہوں، ان کا انجام بہت برا ہے، جہنم میں ہمیشہ کے لیے وہ جھونک دیے جائیں گے، اور وہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بدتر ہیں. یہ اللہ پاک کا ہی ارشاد ہے، اس لیے میں نے کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے بشرط ایمان. اگر ایمان نہیں ہے تو انسان بدترین خلائق ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بری مخلوق یہی کافر ہے. اس کے بعد والی آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ خیر البریہ ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل بہتر وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا. عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی مطلقاً جو بھی مینکائن کہلاتا ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، ایسا نہیں. ان دونوں آیتوں نے یہ بات واضح کی کہ اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو اشرف المخلوقات ہے، اور اگر اس سے ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل صالح کہاں سے ہو؟ ایمان نہیں ہے تو وہ عمل صالح اللہ کے یہاں نہیں ہے. دنیا میں چاہے وہ عمل صالح سمجھا جاتا ہو، بہت سے غیر مسلم ہیں بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن وہ سب اچھے اچھے کام دنیا کی حد تک اچھے اچھے کام ہیں، اللہ کے یہاں ان کا کوئی صلہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں صلح کے لیے قرآن میں جگہ جگہ وہو مؤمنون کی قید ہے کہ نیک اعمال کا صلہ اللہ کے یہاں آخرت میں ایمان کی شرط کے ساتھ ملے گا. اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے اچھے کام ہیں، اور اس کا صلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. آخرت میں صلہ پانے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کیوں شرط ہے؟ آخرت میں صلہ پانے کے لیے ایمان کیوں شرط ہے؟ اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے. جنت اور جہنم یہ در حقیقت ایمان اور کفر کی سزا ہے. اس لیے جو بھی مومن ہے اگر وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا بھی تو ایمان کی وجہ سے جنت میں آئے گا بھی. اور جنت اور جہنم دونوں دائمی اور ابدی ہیں ہمیشہ، اس لیے کہ یہ دونوں ایمان اور کفر ہے، یہ دونوں بلیف ہیں، عقیدہ ہیں، اور عقیدہ کنٹینیوس ہوتا ہے، وہ فنش نہیں ہوتا ہے. جو عقیدہ ہے موت تک رہے گا، اور موت تک نہیں ہمیشہ کے لیے وہی عقیدہ ہے. لہذا ایمان اور کفر کی جزا و سزا جنت و جہنم ہے، جو دونوں ابدی ہیں. اور عمل، عمل فنش ہونے والا ہے. نیک عمل ہے، آپ نے 7 منٹ میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، سلام پھر گئے، عشاء کی نماز پوری ہوگی. ایسے ایک آدمی برائی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو ایک وقت میں اس کا برا عمل فنش ہو جاتا ہے. اس کی سزا اور اس کی جزا جنت و جہنم نہیں. دنیا میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو جیسا گناہ اتنے دن کی سزا. گناہ کی سزا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی اس نے بہت بھاری گناہ کیا ہے تو لائف سینٹینس ہوتا ہے، لیکن چھوٹا گناہ کیا ہے تو چھوٹی سزا ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کام اچھا کیا ہے تو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی عمل کے، اچھے عمل کے اعتبار سے کم و بیش ہوتا ہے. اس لیے جنت کے عمل کی کا صلہ جنت نہیں، اور گناہ کی سزا جہنم نہیں. یہ تو لازمے ہیں، لازمے. جیسے سورج کے لیے روشنی لازم ہے، اس سے منفق نہیں ہو سکتی جب تک سورج ہے، روشنی بھی رہے گی. لہذا جب ایمان کی جزا جنت مل گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے مل گئی، تو اب عمل کی جو جزا ملی ہے جنت، وہ بھی کنٹینیوس رہے گی اس لازمے کی وجہ سے. ایسے کفر جو سزا ہے وہ جہنم جو سزا ہے وہ کفر ہے، اور کفر عقیدہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. جب اس کی سزا جہنم ملی اور وہ ہمیشہ رہے گی، تو کافر کو جو برے اعمال کی سزا ملے گی وہ سزا بھی ہمیشہ رہے گی، لیکن مومن کو جو برے اعمال کی سزا ملے گی، اگر مومن کو برے کاموں کی وجہ سے جہنم میں بھیجا جائے گا تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. وہ ایک نہ ایک وقت اپنی سزا پوری کر کے یا سفارش کرنے والوں کی سفارش کی وجہ سے یا رب العالمین کے کرم کی وجہ سے بہرحال وہ ایک نہ ایک دن اپنی برائیوں کی سزا ختم کر کے جنت میں آئے گا. یہ جو گنہگار مومن جہنم میں سے کسی نہ کسی دن ضرور نکلے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم در حقیقت اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کا جزا و سزا نہیں. اور کافر نے جو برا کام, جو کافر نے جو اچھے کام کیے ہیں, ان اچھے کاموں کے لیے کچھ دنوں کے لیے جنت میں بھیج دیا جائے اور ان اچھے کاموں کے عوض میں جنت میں کچھ دن مزے کر کے پھر جہنم میں پہنچایا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کے اچھے کاموں کے ساتھ اس کا کفر ہے, اور کفر لازم نہیں ہے بلکہ یہ اعمال کفر کے لیے لازم ہے. تو اس لیے جو اصل ہے اس کی سزا جہنم ہے. جب اس کی سزا جہنم ہے تو اس کی نیک کاموں کی جزا کے لیے جنت میں وہ نہیں جائے گا, وہ وہیں شروع ہی سے جہنم میں جائے گا. کافر البتہ اس کی نیکیوں کا وہاں کچھ نہ کچھ صلہ ملے گا. حدیث شریف ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ, آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا بہت تعاون کیا ہے, ہر مرحلے میں انہوں نے آپ کی مدد کی ہے, تو کیا آپ کی اس نصرت اور مدد کا آخرت میں کوئی صلہ ان کو ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ملے گا, ان کو صرف جہنم میں آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی, دو چپل, جوتیاں بھی نہیں, دو چپل آگ کی پہنائی جائیں گی, جس کی وجہ سے ان کا بھیجا ایسا ہانڈیا کی طرح سے کھولے گا, یہ پانی ہانڈیا کے اندر جوش مارتا ہے, ایسا ان کا بھیجا جوش مارے گا پیروں میں دو چپل پہلانے کی وجہ سے. اور فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم سزا ان کو ہوگی. اس واقعے سے, حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ نیک عمل کسی کافر نے کیا ہے تو اس کا بدلہ عذاب کی تخفیف کی شکل میں ملے گا, وہ جہنم میں ملے گا, اسے نیک کاموں کے بدلے کے لیے جنت میں نہیں بھیجا جائے. وہی بات کہ اصل ایمان و کفر ہے اور اچھے برے اعمال اس کا لازمہ ہے, تو جو اصل ہے اسی کے مطابق جزا ہے. تو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اس دنیا کے احوال کے اعتبار سے نہیں کہ یہاں کون بڑے عہدے پر ہے, کون بڑا خوبصورت ہے, کون طاقتور ہے, ان احوال کے اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات نہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے آنے والی زندگی میں کون کامیاب ہے, کون سرفراز کیا جائے گا اللہ کی رحمتوں سے, اس کے اعتبار سے ہے. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا, ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعیہ, جس نے بھی نیک کام کیے دراحل کہ وہ مومن ہے تو اس کے نیک کاموں کی ناشکری نہیں کی جائے گی, اس کے نیک کاموں کا صلہ اسے ضرور دیا جائے گا آخرت میں. تو انسان اشرف المخلوقات ہے بشرط ایمان. اس انسان کی دو ضرورتیں ہیں, ایک دنیوی فزیکلی جسمانی اور ایک روحانی ذہنی. اللہ جل شانہ عم نوالہ نے انسان کی دونوں ضرورتیں پوری کی ہیں, جسمانی ضرورتیں تو یہ سارا جہاں بنایا ہے. الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, یہ سارا جہاں تمہارے لیے بنایا گیا, تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. تو یہ جو سارا عالم اللہ نے بنایا ہے آسمان سے زمین تک, سورج اور چاند سے لے کر کے فرش تک, یہ سب نظام جو اللہ نے بنایا ہے وہ انسان کی جسمانی ضرورت کے لیے بنایا ہے. اور انسان میں جو انسان کی جو دوسری ضرورت ہے, روح کی ضرورت ہے, اس ضرورت کا اللہ جل شانہ ومن والہ نے یہ انتظام کیا کہ اسے وحی کی شکل میں اللہ نے نازل فرمایا. یہ آیات پاک جو قاری صاحب نے ابھی تلاوت فرمائی ہیں ان میں یہی مضمون ہے کہ اللہ نے انسان کی روحانی ضرورت کی تکمیل وحی کی شکل میں نازل فرمائی اور ایک سلسلہ قائم فرمایا نبیوں کے انتخاب کا اور ان پر آسمان سے وحیاں اتری. وحی یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی ہیں اشارہ خفیہ, چپکے سے اشارہ. ایک تو یہ اشارہ آپ دیتے ہیں, آپ کو دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے تو انڈیکیٹر سے آپ اشارہ دیتے ہیں, یہ اشارہ خفیہ نہیں ہے تو واضح ہے, پیچھے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ ڈرائیور یوں مڑے گا یا یوں مڑے گا. ایک اشارہ ایسا ہے کہ سمجھنے والا سمجھتا ہے, بظاہر محسوس کچھ نہیں ہوتا اور سمجھنے والا سمجھتا ہے, یہ اشارہ خفیہ کہلاتا ہے. سمجھنے والا سمجھتا ہے بظاہر کچھ نہیں. قرآن کریم میں ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی, پہاڑوں میں چھتہ بنا, محال بنا, لوگوں کے گھروں میں بھی محال بنا, درختوں پر بھی اپنے محال بنا, پھر یوں پھولوں کو چوس, پھلوں کو چوس, اور یوں رس لا اور یوں شہد بنا. یہ جو اللہ نے وحی کی اس میں لفظ اوہا ہے, وہ اوہا کیا ہے؟ اللہ نے اس کے نیچر میں, اس کے فطرت میں ایک علم رکھ دیا اور وہ اپنے نیچر سے یہ بات جانتی ہے کہ مجھے پیدا ہو کر کیا کرنا ہے. یہی وحی, یہی اشارہ خفیہ. اور شریعت کی اصطلاح میں, یہ تو لغوی معنی ہے, شریعت کی اصطلاح میں وحی کے معنی ہیں اللہ کا تشریعی پیغام جو ہر زمانے میں منتخب کی ہوئی شخصیت نبی یا رسول کو پہنچے, اور اس لیے پہنچے تاکہ وہ نبی اور رسول اللہ کے اس پیغام کو دوسرے بندوں تک پہنچائے. یہ شریعت کی اصطلاح میں وحی کے معنی یہ, اللہ کا وہ تشریعی پیغام. تشریعی پیغام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قانون اللہ نے بھیجا. ایک اللہ نے وحی کی, کوئی قانون نہیں بھیجا, کوئی اور وحی کی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طرف اللہ نے وحی کی, وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفتي فألقيه في اليم. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو بے فکر, جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ اس بچے کا پولیس کو پتہ چل گیا تو اسے بکس میں بنا کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیجیے. یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ باقاعدہ فرشتے نے آ کر کے یہ بات سمجھائی, یہ بات نیچر میں نہیں ڈالی گئی جیسے شہد کی مکھی کے نیچر میں رکھی گئی, ایسا نہیں, بلکہ باقاعدہ فرشتے نے آ کر یہ بات کہی. مگر یہ جو فرشتے نے آ کر وہی پہنچائی, یہ تشریح کو قانون نہیں بتایا ہے بلکہ ایک دوسری طرح کا ایک حکم ہے, ایک مصلحت ہے جو بتائی گئی. یا جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حمل ٹھہرنے کا وقت آیا, اس وقت ابھی حضرت جبرائیل آئے ہیں, اور جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آیا ہے تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور انہوں نے ہدایات دی ہیں حضرت مریم کو, اور وہ ساری ہدایات سورہ مریم میں ہیں. تو یہ جو فرشتے نے اللہ کی طرف سے آ کر ہدایات حضرت مریم کو دی, یہ وہی ہے. مگر یہ کوئی قانون نہیں، لہذا حضرت مریم نبی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں، تو شریعت کی اصطلاح میں وہی نام ہے، وہ تشریعی حکم، تشریعی کے معنی قانونی حکم، جو اللہ نے اللہ کی طرف سے پہنچے اس شخصیت کو جو اللہ نے ہر زمانے میں منتخب فرمائی ہے، جس کو نبی یا رسول کہتے ہیں، اس کو وہ حکم پہنچے، اور اس لیے پہنچے کہ وہ دوسرے انسانوں تک پہنچے. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. حضور کو حکم دیا گیا کہ جو وحی آپ کے پاس پہنچائی گئی ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچائیے، اگر آپ لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے اپنا فریضہ منصبی ادا نہیں کیا. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ قرآن جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے، وہ آپ کے واسطے سے بھیجا گیا ہے لوگوں کی طرف، اس لیے آپ کے واسطے سے بھیجا گیا ہے کہ آپ اس قرآن کو کھول کر سمجھائیں لوگوں کو. بہرحال جو اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے وہ صرف نبی کی ذات کے لیے نہیں آتی ہے، وہی تمام انسانوں کے لیے آتی ہیں اور خاص واسطے سے آتی ہیں اور اس میں مصلحت ہوتی ہے. یہ جو اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، یہ وحی کے تین طریقے، تین طریقے سے وحی آتی ہے. یہ مضمون میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس آیات میں اس کا ذکر ہے، تنزیل من رب العالمین، وحی تین طریقے سے آتی ہے. بندہ اللہ سے روح در روح زیارت کرے اور اللہ بندے سے کلام کرے، یہ اس دنیا میں ممکن نہیں، اس دنیا میں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے روح در روح کلام کرے اور اللہ اس سے گفتگو کرے. قرآن کریم میں ہے ما كان لبشر ان يكلمه الله. بشر کے لیے، اس میں اشارہ ہوا کہ ملائکہ سے یہ ہو سکتا ہے، بشر کی تفصیل سے مسئلہ نکلا کہ فرشتے اللہ کی زیارت کرتے ہیں اور اللہ براہ راست ان کو حکم دیتے ہیں، لیکن انسان کے لیے، بشر کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے براہ راست گفتگو کرے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. وجہ انسان کی قوا کی کمزوری، اس دنیا میں انسان کے قوا کمزور ہیں، سورج نہیں دیکھ سکتے ہم ٹک ٹکی بند کر، آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، دماغ بجھ جاتا ہے، تو جب سورج نہیں دیکھ سکتے درا حال ہے کہ سورج ایک مخلوق ہے، ایسا کوئی تیز لائٹ اور روشنی ہو ہم اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے حالانکہ وہ ایک مخلوق ہے، تو اللہ تعالی کا نور بندہ کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اللہ تعالی ہم کلام ہوئے ہیں، ہم کلام ہوئے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی زیارت نہیں کی، جلوہ نہیں دیکھا، پردہ تھا بیچ میں. کس چیز کا پردہ تھا؟ قرآن کریم نے اس کو آگ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت پر آگ دیکھی، وہ آگ لینے کے لیے گئے تو اس میں سے آواز آ رہی ہے، دیکھ آگ رہے ہیں، اور یہ جو آگ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ پاک نہیں، یہ پردہ ہے، آواز آ رہی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں زبردست حکمت والا اللہ ہوں. بہرحال وہ خطاب ہوا، پھر پیغمبری ملی، سب ہوا، لیکن رو در رو نہیں ہے، پردہ ہے بیچ میں، اور وہ پردہ اسی کو قرآن لفظ نار سے کہا، ادھر نارن. جب یہ سب کلام ہو چکا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیتاب ہو گئے اور فوراً درخواست کی، رب ارینی انظر الیک، پروردگار عالم میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو مجھے دکھلائیے. یہ اس وقت درخواست کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے. اس میں صاف ہے یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا، بیچ میں پردہ ہے. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، نہیں، یہ کہا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ تو دیکھ سکتے، فرشتے دیکھتے ہیں، اور جنت میں مومنین اللہ کو دیکھیں گے. کیونکہ جب دوسری زندگی ملے گی اس وقت انسان کے قوا آج جیسے کمزور نہیں ہوں گے، آج سے کہیں مضبوط قوا والا انسان ہم دوبارہ بنایا جائے گا. تو اس وقت ہمارے حواس میں اور ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت ہوگی کہ ہم اللہ کی زیارت کر سکیں، اور جنت میں مومنین کو اللہ کی زیارت ہوگی. وجوہ یومئذ ناظرہ الى ربها ناظرہ، کچھ چہرے اس دن قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. تو قرآن کریم سے بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی اللہ کا دیدار ہوگا. اور ما کانہ لبشرین میں اشارہ ہے کہ فرشتے وغیرہ اللہ کی زیارت کرتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے ہمارے جیسے ناتواں اور کمزور نہیں پیدا کیے گئے. بہرحال ان آیا سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی زیارت طور پر نہیں کی. وہاں جو اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں تو پسے پردہ ہوئے ہیں. اللہ یہی فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیہ باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. یہ من وراء حجاب، یہ من وراء حجاب یہ ہے طور پر جو موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا ہے، تو پردے کے اوٹ سے، پردے کے پیچھے سے، اور وہ پردہ آگ کی شکل میں نظر آ رہا ہے. وہ آگ نہیں ہے، وہ دراصل ویسا کہ ویسا کھڑا ہے اور آگ کی ایک صورت نظر آ رہی ہے، یہی پردہ ہے. پھر سوال پیدا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کیوں کہلاتے ہیں؟ اللہ سے ہم کلام ہونے والے کلیم اللہ کیوں کہلاتے ہیں؟ جواب یہ کہ کلیم اللہ ہونے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں، کلیم اللہ ہونے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں. کلیم اللہ تو وہ ہے جو بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، پردہ کھینچا ہوا ہے، پردے کے پیچھے ایک خاتون ہے، وہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہی ہے، پردے کے پیچھے سے مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں، وہ براہ راست گفتگو ہے. یہ براہ راست گفتگو کہلائے گی کہ بیچ میں کوئی ترجمان نہیں، واسطہ نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے اتنا قرب کہ بیچ میں صرف پردہ پڑا ہوا ہے، وہ پردے کے پیچھے سے اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اتنا قرب، اتنے قریب ہو کر کے اللہ سے ہم کلام کوئی پیغمبر نہیں ہوئے ہیں. اس خصوصیت کی وجہ سے وہ کلیم اللہ کہلاتے ہیں. بہرحال کلیم اللہ میں دیکھنے کا مفہوم نہیں. پھر اگر کوئی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کی زیارت کی ہے، پھر حضور کلیم اللہ کیوں نہیں؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ معراج میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور کا جلوہ، اللہ کا جلوہ دیکھا یا نہیں، دیدار ہوا یا نہیں ہو، یہ مسئلہ اختلافی ہے اور صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا رہا ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے، خود حضور سے یہ بات پوچھی گئی کہ معراج میں آپ نے اللہ پاک کی زیارت کی تو حضور نے فرمایا نور انا اوراک، اللہ ایک نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. اور حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا کی رائے یہی ہے کہ معراج میں حضور نے اللہ پاک کا جلوہ نہیں دیکھا. دوسرے صحابہ کی رائے یہ کہ زیارت ہوئی. تو بہرحال جب مسئلہ اختلافی ہو گیا تو اشکال ختم ہو گیا. اب معلوم نہیں یہ رائے صحیح ہے یہ رائے صحیح ہے، لہذا جب قطعی بات نہیں رہی تو سوال ختم. اور یہاں میں نے ایک قاعدہ بیچ میں بیان کر دیا، اس قاعدے کو سمجھ لو اچھی طرح سے. جن مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا اور وہ اختلاف نیچے آیا، صحابہ کے زمانے میں اختلاف ختم نہیں ہوا، وہ اختلاف نیچے منتقل ہوا، وہ اختلاف قیامت تک چلے گا، اسے کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. اور جو اختلاف ہوا صحابہ میں اور صحابہ کے زمانے ہی میں اختلاف ختم کر دیا گیا اور سب صحابہ ایک بات پر متفق ہو گئے، بے شمار مسائل ہیں جس میں صحابہ میں اختلاف ہوئے ہیں، اور خلفائے راشدین کے دور میں صحابہ کی میٹنگ اور اس مسئلے میں مشورے ہوئے ہیں اور بالآخر صحابہ کا اتفاق ہو گیا ہے، اور وہ اتفاقی مسئلے. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازے میں چار تکبیریں بھی کہی ہیں، پانچ بھی کہی. ہم جنازے میں چار تکبیریں کہتے ہیں، تو حضور نے چار بھی کہی ہیں اور پانچ بھی کہی. اور صحابہ میں کچھ کی رائے یہ تھی کچھ کی رائے یہ تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپس میں مشورہ ہو کر یہ طے ہو گیا کہ جنازے میں چار ہی تکبیریں کہی جائیں گی. کس بنیاد پر؟ کہ حضور کا آخری عمل یہ ہے. اس بنیاد پر یہ طے کر دیا گیا، چنانچہ آج ائمہ اربعہ میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چار ہی تکبیریں کہی گیا. حالانکہ حضور کی حدیث میں چار تکبیریں اور پانچ تکبیریں دونوں حضور کا عمل مروی، اور صحابہ میں بھی اختلاف ہے، مگر وہ اختلاف صحابہ کے زمانے میں ختم ہو گئے. یا جیسے ایک بڑا زبردست مسئلہ تھا، اگر کوئی شخص بیوی سے ہم بستر ہو مقاربت کرے اور کسی وجہ سے انزال سے پہلے الگ ہو جائے تو غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ صحابہ میں بڑا اختلاف تھا. مہاجرین کہتے تھے غسل واجب نہیں ہوگا، اور ان کی بھی دلیل ایک حدیث تھی الماء من الماء. دوسرے کہتے تھے کہ نہیں غسل واجب ہوگا، اور انصار کی عورتیں یہ فتویٰ دیتی تھی کہ عورت پر غسل واجب ہے مرد پر واجب نہیں. ان عورتوں کا یہ فتویٰ تھا کہ عورت پر غسل واجب ہے مرد پر نہیں. دیکھو یہاں سے معلوم ہوا کہ عورتوں میں بھی مفتی ہوتی تھی. عورتوں کے لیے کوئی صلاحیت اللہ نے بیان نہیں کی کہ یہ صلاحیت مردوں ہی کو ملے گی عورتوں کو نہیں ملے گی. ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے بھی انہوں نے کھلی رکھی ہے. وہ بڑی سے بڑی عالمہ ہو سکتی ہیں، بڑی سے بڑی مفتیہ ہو سکتی ہیں. صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ کے سامنے پردے کے پیچھے زانوے ادب تہ کر کے بیٹھتے تھے اور حضرت عائشہ سے علم حاصل کرتے تھے. اور یہ حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ انصار کی عورتیں یہ فتویٰ دیتی ہیں. حضرت عمر کے دور میں انصار کی عورتیں یہ فتویٰ دیتی ہیں کہ عورت پر غسل واجب ہے مرد پر واجب نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا یہ فتویٰ صحیح نہیں. یہ الگ مسئلہ ہے، کوئی فتویٰ صحیح ہے نہیں ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن حضرت عمر کی زبان سے یہ معلوم ہوا کہ انصار کی عورتیں فتویٰ دیتی ہیں، ان میں ایسی صلاحیت والی عورتیں ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، گھروں میں پیش آنے والا مسئلہ ہے، پرائیویٹ مسئلہ ہے، اور اس میں آپس میں اختلاف تو کیا ہوگا. حضرت عمر نے اس سلسلے میں بڑے بڑے صحابہ کی مجلس بلائی اور ان کے سامنے مسئلہ تھا، اس مسئلے کا جواب دو. تو حضرت عمر کے سامنے بھی اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا غسل واجب نہیں ہے اور کچھ نے کہا غسل واجب ہے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندو، تم سب بدری صحابہ ہو. بدر اسلام کا پہلا معرکہ ہے، تم اس معرکے کے صحابہ ہو، اور صحابہ میں تم اخیار ہو. تم ہی اس مسئلے میں اختلاف کرو گے تو پھر آگے امت کیا ہوگا، امت کا کیا حال ہوگا. حضرت علی نے بہت اچھا مشورہ دیا، حضرت علی نے یہ فرمایا کہ اس کا علم ازواج مطہرات سے پوچھنا چاہیے کہ حضور کا کیا عمل تھا. چنانچہ حضرت عمر نے ایک آدمی اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کے پاس بھیجا, حضرت حفصہ ام المومنین نے ان کے پاس بھیجا کہ اس صورتحال میں حضور کا کیا عمل ہے. تو حضرت حفصہ نے یہ جواب دیا کہ میرا حضور کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. آدمی واپس آیا تو حضرت عمر نے پھر اس آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا, کیوں یہ بیٹی ہے, حضرت عائشہ اجنبی ہیں اور اپنے قریب کے شخص سے کوئی ایسا شرم کا مسئلہ پوچھنا یہ بہتر ہے, مجبوری میں اجنبی سے پوچھیں گے. حضرت عائشہ کے پاس جب آدمی گیا تو حضرت عائشہ نے بتلایا کہ میرا حضور کے ساتھ ایسا واقعہ معاملہ ہوا ہے اور ہم دونوں نے غسل کیا ہے. جب یہ حضور کا عمل آیا تو حضرت عمر نے سب سے کہا دیکھو بھی حضور کا یہ عمل ہے, آج کے بعد اس عمل پر سب کو چلنا ہے, اس کے خلاف نہیں. چنانچہ اس وقت تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا اور آج وہ مسئلہ ائمہ اربعہ میں اتفاقی ہے, کوئی اختلاف نہیں. اور وہ جو انصار کی عورتوں کا فتویٰ تھا اس کو بھی حضرت عمر نے ریجیکٹ کر دیا کہ واجب ہے دونوں پر واجب ہے, نہیں تو دونوں پر واجب نہیں ہے, یہ کہ عورت پر واجب ہے مرد پر واجب ہے کیسے ہو سکتا. یہ تو وہ مثالیں بے شمار مسئلے ہیں کہ صحابہ میں شروع میں اختلاف ہوا اور پھر صحابہ ہی کے زمانے میں اتفاق ہو گیا, لیکن جو مسئلے صحابہ کے زمانے میں اختلافی رہے, صحابہ کے پورے زمانے میں اختلافی رہے اور وہ اختلاف کے ساتھ آگے بڑھے, اب وہ مسئلے قیامت تک طے نہیں ہو سکتے. جیسے کہ مسئلے ہیں, آمین زور سے کہنی ہے آہستہ کہنی ہے, حدیثیں دونوں طرح کی حدیثیں ہیں, صحابہ میں دونوں طرح کی رائے رکھنے والے صحابہ تھے اور یہی اختلاف آگے بڑھا. آگے بڑھا تو دو اماموں نے آہستہ آمین کہنے کو افضل قرار دیا اور دو اماموں نے زور سے آمین کہنے کو افضل مستحب قرار دیا. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک سرن آہستہ آمین کہنا افضل اور مستحب ہے, اور امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک زور سے آمین کہنا افضل اور مستحب ہے. یہ اختلاف ان اماموں نے نہیں پیدا کیا, یہ اختلاف تو اوپر سے آ رہا تھا. اس میں سے ایک رائے ان دو اماموں نے لے لی, ایک رائے ان دو اماموں نے لے لی. لہذا اب اگر کوئی کوشش کرے کہ اس میں اتفاق کر لیا جائے, قیامت تک اتفاق نہیں ہوگا, ایسے ہی اختلاف رہے. ایسے بہت سے مسئلے ہیں, یہ جتنے مشہور مسئلے ہیں جیسے رفع دین کا مسئلہ ہے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, یہ سارے مسئلے یہ صحابہ کے زمانے سے اختلاف ہی چلے آ رہے ہیں. ائمہ نے ان مسائل میں اختلاف نہیں پیدا کیا, ائمہ نے تو یہ کیا ہے کہ جس امام کی سمجھ میں دلائل سے یہ قول راجح سمجھ میں آیا اس نے یہ قول لے لیا, اور جس کی سمجھ میں دلائل سے یہ قول راجح آیا اس نے وہ قول لے لیا. باقی ائمہ نے اختلافات نہیں پیدا کیے, سارے اختلافات صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. تو میں نے قاعدہ بتایا, اس قاعدے کو یاد رکھو ہمیشہ. آج کل لوگ بڑی بحثیں کرتے ہیں اور بڑے مناظرے اور بڑے بیکار ہیں, یہ اختلاف وہاں سے آیا ہے تو اسی طرح سے قیامت تک رہنا ہے. لہذا منہجیت ضروری, ایک پاتھ, منہجیت کے معنی ایک پاتھ پر ایک راہ پر چلنا ضروری ہے, منہاج واحد پر رہنا ضروری. اندھی اٹھنی کی طرح کہ کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی, اس کی اجازت نہیں. اندھی اونٹنی کی طرح سے چلنا, کبھی آمین زور سے کہہ دی, کبھی آمین آہستہ کہہ دی, کبھی رفع دین کر لیا کبھی رفع دین نہیں کیا, اس میں منہجیت نہیں رہی, ایک معین روش پر چلنا نہیں رہا. اندھی اونٹنی کی طرح تانک چوہیاں مارنا ہوا, اس کی اجازت نہیں ہے. اگر اس کی اجازت دے دی جائے گی تو ساری امت کا ستیہ ناس ہو جائے. اور یہ جو منہجیت ہے, اللہ منہاجن واحد جو چلنا, اسی کا نام تقلید ہے. تقلید کے معنی فالوئنگ ہے, تقلید کے معنی فالوئنگ ہے, کسی کے نقش قدم پر چلنا. کس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جس کو جس سے عقیدت ہے. ایک پلین سے تین لیڈر آ رہے ہیں، یہاں کی مثال میں نہیں جانتا لیڈروں کو، اپنے ہندوستان کی مثال آپ سمجھ کے لیے بھی کوئی اجنبی نہیں ہے. ایک کانگریس کا لیڈر آ رہا ہے، ایک بی جے پی کا لیڈر آ رہا ہے، اور ایک کسی اور پارٹی کا لیڈر آ رہا ہے. ایک ہی پلین سے تینوں لیڈر آ رہے ہیں، تو ان کے ویلکم کرنے کے لیے تینوں پارٹیوں کے لوگ پھول ہار لے کر پہنچتے ہیں. اب جب آئے گا تینوں ساتھ نہیں آئے، ایک آیا تو اس جو لیڈر آ رہا ہے اس کی پارٹی کے جو ہیں وہ نعرے لگائیں گے، کودیں گے، اچھلیں گے، کودیں گے، اور بقیہ دو پارٹی والے چپ چاپ کھڑے ہیں، یہی کودیں گے اچھلیں گے. اور جب وہ قریب آئے گا تو اسے پھول ہار کریں گے، اس کو ہار پہنائیں گے. یہ جو ہار پہنایا ہے یہی لفظ تقلید کے معنی ہے، ہار پہنانا، قلد تقلیدن کے معنی ہے ہار پہنانا، اسے ہار پہنایا. اب وہ آگے چلے گا اور اس کی پارٹی کے سارے ورکر اس کے پیچھے ہو ہا کرتے کرتے جائیں گے، یہ فالوئنگ ہے. اور دوسرے دو کھڑے ہیں، جب وہ دوسرا لیڈر آیا تو اس پارٹی والے شور مچائیں گے، وہ اس کو ہار پہنائیں گے، وہ چلے گا اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، تیسرے ابھی کھڑے ہیں. تو یہ پہلے لوگ پہلے کے پیچھے کیوں گئے؟ وہ اس پارٹی کے تھے، وہ اس سے عقیدت رکھتے تھے، وہ اسی کا استقبال کرنے آئے تھے. اسی طرح سے مختلف احوال کی وجہ سے کوئی عقیدت مند ہے فلاں کا، دوسرا عقیدت مند ہے فلاں کا، تیسرا عقیدت میں ہے عقیدت میں ہے فلاں کا. جس کو جس سے عقیدت ہے اس کے رائے پر چلنا ہے، الا منہاج واحد چلنا ہے، ایک ڈگر پر چلنا ہے. اندھی اٹھنی کی طرح سے ٹانک ٹوئیاں اگر مسلمان مارنے لگیں گے تو ہر مومن کی زندگی خراب ہو کرے گی. رہی یہ بات کہ ضرورت کے وقت میں، ضرورت کے وقت میں بڑے علماء یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے یہاں سے مسائل امپورٹ کرتے ہیں. ہر فقہ میں، ہمارے فقہ حنفی میں بہت سے مسئلے ہیں جو امام شافعی علیہ الرحمہ کی فقہ سے لیے جاتے ہیں. ابھی ماضی قریب میں کئی مسئلے امام مالک کی فقہ میں سے لیے حضرت تھانوی نے. تو ضرورت کے وقت میں یہ کام جائز ہے اور بڑے علماء کرتے ہیں، لیکن ہر آدمی کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ہر آدمی ایسا کرنے لگے گا تو وہ ایک روش پر نہیں رہا، وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، اور ایسی صورت میں اندیشہ ہے کہ آدمی اپنا دین کہیں نہ خراب کر لے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کے زمانے میں جو مسائل اختلاف ہو گئے وہ قیامت تک طے نہیں ہونے. یہ مسئلہ صحابہ کے زمانے سے اختلاف ہی چلا آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج میں اللہ پاک کی زیارت کی یا نہیں کی. یہ ایک رائے یہ ہے کہ زیارت نہیں ہوئی، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پس پردہ اللہ سے کلام کیا ہے، ایسے معراج میں بھی حضور نے پس پردہ اللہ سے کلام کیا. دوسری رائے یہ کہ زیارت ہوئی. تو سوال کا ایک جواب تو یہ کہ بھائی مسئلہ اختلافی ہے، مسئلہ اختلافی یہ بھی ایک جواب ہے، مسئلہ اختلافی ہے یہ بھی ایک جواب ہے. قصہ سنو، ایک پیر صاحب تھے، بڑا ہلکا تھا مریدین کا. ان کا ایک لڑکا تھا بے دال کا بودم، جاہل جٹ. تو جب پیر صاحب مرنے لگے تو اس لڑکے نے ابا سے کہا کہ ابا آپ تو مر رہے ہیں، اچھا ہے چلے جائیں آپ دنیا سے، لیکن میرا پیچھے کیا ہوگا؟ آپ کے سارے مریدین میرے پاس آئیں گے اور مجھے کچھ آتا واتا کچھ نہیں ہے، تو کوئی گر بتا جاؤ، کوئی فارمولا بتا جاؤ، میں اپنا گاڑی چلاؤں. تو پیر صاحب نے کہا کہ دیکھ بھائی، مرید دو کام کے لیے آتے ہیں، ایک تو مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور ایک تاریخ پوچھنے آتے ہیں کہ پیر جی آج کون سی تاریخ ہے، اور ایک مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. تو جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے تو کہہ دینا جس مسئلے میں اختلاف ہے. یہ بھی ایک جواب ہے، مذاق نہیں ہے، یہ بھی ایک جواب ہے، یہ کہہ دینا کہ مسئلے میں اختلاف ہے. رہا تاریخ پوچھنے آئے تو تو ایسا کرنا جب پہلا چاند نظر آئے تو گھر میں کٹورا رکھ لیجئے اور روزانہ ایک مینگنی ڈالتا رہیے اس میں، اور جب کوئی تاریخ پوچھنے آئے تو مینگنیاں گن کر بتا دیجئے کہ آج اتنی تاریخیں ہیں. چنانچہ اس کی گاڑی چلنی شروع ہو گئی، ابا مر گئے اس کی گاڑی چلنی شروع ہو گئی، وہ ہر سوال کا جواب دیتا تھا اس مسئلے میں اختلاف. وہ جاہل مرید تھے، مان لیتے تھے، تاریخ بھی یہی کرتا تھا. جب چاند تو ہوتا تھا وہاں تک، پھر اگلا چاند ضرورت تو کٹورا خالی کر دیتا تھا، پھر اگلا چاند نظر آیا تو پھر ایک ایک مینگنی ڈالتا تھا، جب کوئی پوچھنے آتا تھا تو وہ گن کر بتاتا تھا آج 21 تاریخ ہے. ایک دن گھر میں بکری گھس گئی اور اس نے ٹھیک وہاں مینگنی کی کٹورے کے اوپر اور کٹورا لبا لب مینگنی سے بھر گیا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی مرید آ گیا، پیس جی آج کون سی تاریخ ہے؟ اب جناب گھر میں گئے مینگنیاں گنتے 1, 2, 3, 25 ابھی 28, 29, 30 ابھی تو مینگنیاں بہت ساری اور اس چیز سے آگے گننا ہی نہیں جانتے، وہ اتنا ہی سیکھا تھا تو سمجھے کہ کچھ غلطی ہوئی. انہوں نے پھر مینگنیاں اکٹھا کر کے پھر گرے 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30 پھر آگے. بہرا جب تھک گئے تو آ کر کہا کہ دیکھ بھائی آج اتنی تاریخیں ہیں کہ گنی ہی نہیں جا رہی. یہ تو میں نے قصہ پورا کیا، ورنہ اصل تو وہ بتاتا تھا کہ یہ جواب کی اس مسئلے میں اختلاف ہے، یہ بھی ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ معراج میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی زیارت اگر کی ہے تو اس دنیا میں نہیں کی، یہ واقعہ اس دنیا کا نہیں، یہ فوکس سماوات کا ہے، آسمانوں سے اوپر کا ہے. اور ہم جو کہتے ہیں کہ کسی کوئی بشر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا وہ اس دنیا میں، اور حضور کو جب معراج میں لے جایا گیا تھا تو بڑی تیاریاں کر کے لے جایا گیا تھا. حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل آئے، ام ہانی کے گھر میں حضور لیٹے ہوئے تھے، وہاں سے حضور کو اٹھایا اور حطیم میں لائے، حتیم میں لا کر لٹا کر کے سینہ چاک کیا حضور کا اور اندر سے قلب مبارک نکالا، اور قلب مبارک نکل کر کے ہم حضرت میکائیل ایک تشت کے اندر زمزم کا پانی لائے، حضرت جبرائیل نے اس قلب مبارک کو دھویا اور اس قلب کے اندر سے ایک سیاہ دانہ نکالا اور پھر اس کو علم و معرفت سے بھرا، اور اس دل کو علم و معرفت سے بھر کر اسے سی کر قلب مبارک میں سینے میں رکھ کر سینہ سی دیا. پھر اس کے بعد میں حرم شریف کے باہر انہوں نے پہلے سے براق کھڑا کیا تھا، پھر حضور کو یہ شک کے صدر کر کے علم و حکمت سے سینہ پور کر کے پھر لے کر براق پر بیٹھ کر کے چلے. تو اوپر جانے کے لیے بڑی تیاریاں کر کے لے گئے تھے، لہذا اگر فوکس سماوات اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی ہے تو غیر معمولی صلاحیتیں پیدا کرنے کی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا ہے. اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ عام بشری صلاحیتوں کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں بشر کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کے اعتبار سے کوئی بشر اس دنیا میں اللہ تعالی کی زیارت نہیں کر سکتا، بشر میں طاقت نہیں ہے، اللہ تو دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور تجربہ کروایا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو سامنے پہاڑ ہے، ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، تور تو چھوٹا پہاڑ تھا اس سے بڑا پہاڑ تھا، کہا جو سامنے بہت لمبے فاصلے پر پہاڑ تھا. اللہ نے فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی، پہاڑ سہ نہیں سکا، برداشت نہیں کر سکا اور پارا پارا ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی دیکھنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. بہرحال اس دنیا میں یہ شکل تو ہوتی نہیں کہ اللہ تعالی خود روح در روح بندے سے کلام کریں، یہ نہیں ہوتا. ہاں پردے کے پیچھے سے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا پردے کے پیچھے سے، اور حضور کے ساتھ پیش آیا معراج میں ایک رائے کے صحابہ کی ایک رائے کے مطابق، دوسری صورت، وحی کی دوسری صورت. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ براہ راست گفتگو کریں یہ انسان کے انسان برداشت نہیں کر سکتا، ہاں اللہ وحی کرتے ہیں، وحی کرتے ہیں. اس کا ذکر بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے، بخاری کے شروحی میں. صحابہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ حضور نے فرمایا، احیانا یاتینی کسلسلۃ الجرس وہو اشدہ علیہ. حضور نے فرمایا کہ وحی کبھی میرے پاس اس طرح آتی ہے کہ جیسے چکنا پتھر ہے، اس پتھر پر ایک زنجیر پکڑ کر کے دوڑو یا زنجیر کو کھینچو پتھر پر سے، تو زنجیر چکنے پتھر پر جب گستے گی تو اس میں سے جیسی آواز پیدا ہوتی، اس طرح سے وحی آتی میرے پاس، تسلسل الجرس. اور فرمایا کہ وحی کا جو یہ طریقہ ہے میرے لیے سب سے زیادہ بھاری طریقہ ہے، بہت شاک. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردیوں میں جب وحی شروع ہوتی تھی تو حضور کے ماتھے پر سے پسینہ ٹپ ٹپ گرنے لگتا تھا. اونٹنی پر بیٹھے ہو اور وحی شروع ہوتی تھی تو اونٹنی گھٹنے ٹیک دیتی تھی، زبان نکال دیتی تھی، چلانے لگتی تھی. ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں حضور کے پاس بیٹھا تھا اور وحی شروع ہوئی تو حضور کا پیر کھڑا تھا، وہ گر گیا، میرے پیر پر گر گیا. اب میں اپنا پیر کھینچ بھی نہیں سکتا اور اتنا بوجھ پڑا میرے پیر پر تو بس پھٹنے کو ہو گیا میرا پیر. تو یہ وحی کی صورت جس میں کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، یہ وحی کی صورت جو تھی سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی. حضور نے فرمایا کہ جب وہ وحی پوری ہوتی تھی تو اس وحی میں کیا وحی آئی وہ مجھے خود بخود یاد ہو جاتا تھا. فعی ما یقول، وحی جو کہتی تھی وہ میں محفوظ کر لیتا تھا. قرآن کریم کا زیادہ تر حصہ اسی طرح سے وحی آیا ہے، بیشتر وحی قرآن کریم کی اسی طرح سے آئی. تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ باقاعدہ ظاہر ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا حکم یا اللہ کا کلام پہنچا جائے. او یرسل رسولا، یا اللہ قاصد بھیجتے ہیں، فیوحی الیہ باذنہ ما یشاء، وہ اللہ کے حکم سے وہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ فرشتہ وحی کرتا ہے، یعنی اللہ کا کلام پہنچا جاتا ہے. قرآن کا کچھ حصہ اس طرح سے وحی آیا ہے. پہلی وحی آپ حضرات نے سن رکھی ہوگی جب حضور غار حرا میں سے نکلے ہیں گھر آنے کے لیے، ہفتے دس دن کا توشہ لے کر غار حرا میں حضور چلے جاتے تھے اور وہی قیام فرماتے تھے، عبادت کرتے. ایک دن توشہ ختم ہو گیا، آج شام کو گھر لوٹنا ہے تو مغرب سورج غروب ہو گیا، اس وقت وہاں پہاڑ پتھر ٹھنڈے ہوتے ہیں، چلنے کے قابل ہوتے ہیں. تو حضور غار سے نکلے گھر آنے کے لیے، اور کبھی آپ حضرات گئے ہوں گے غار حرا میں تو سامنے ایک چھوٹا سا میدان ہے، اس میں ریت بچھی ہوئی. جب اس میں باہر نکلے اور وہاں پہنچے تو اچانک ایک آدمی سامنے کھڑا ہے، ایک آدمی سامنے کھڑا ہے، اور اس نے یہ کہا، اقرا، پڑھیے. یہ جو اقرا ہے یہ اس کا قول نہیں ہے، یہ جو پہلی وحی ہے اس کا پہلا ورڈ ہے اقرا. اور بچوں کے جو پڑھاتے تھے کہیں کہو بیٹے الحمد، تو کہے گا الحمد للہ، تو کہے گا للہ. یوں کلمہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اس لیے حضرت جبرائیل نے پوری وحی ایک دفعہ نہیں پڑھی، ایک کلمہ پڑھا اقرا. تب حضور کہیں گے اقرا، تو وہ کہیں گے بسمے، تو حضور کہیں گے بسمے. مگر حضور تو یہ سمجھے کہ یہ کہہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اس شخص نے حضور کے اپنے سینے میں باہوں میں لے کر کے سینے سے لگا کر کے خوب بھینچا، حضور فرماتے ہیں حتی بلغ من الجہد، میری تو طاقت جواب دینے لگ گئی، پھر چھوڑ دیا اور کہنے لگے اقرا، پڑھیے. یہ بھی اقرا نہیں ہے، وہ پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے. حضور نے پھر یہ جواب دیا، ماں انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو انہوں نے پھر اسی طرح سے باہوں میں لے کر سینے سے لگا کر خوب بھیچا، اور پھر کہا اقرا. پھر تیسری مرتبہ بھیچا، تیسری مرتبہ بھیج کر جب چھوڑ دیا تو اب کے ایک کلمہ نہیں کہا انہوں نے، اب کے اس شخص نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پوری آیت پڑھی. تو حضور نے اس کے ساتھ پوری آیت ریپیٹ کی، اس نے دوسری پڑھی، حضور نے دوسری ریپیٹ کی. ایسے پانچ آیتیں انہوں نے پڑھی اور حضور نے پانچ آیتیں ریپیٹ کی اور حضور کو یاد ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ میں جبریل ہوں اور اللہ نے آپ کو رسالت سے سرفراز کیا ہے، اور یہ آپ پر جو اللہ کی کتاب نازل ہونے والی ہے یہ اس کی پہلی وحی ہے. یہ سب باتیں کہہ کر فرشتہ غائب. اس واقعے میں مجھے کیا بتانا ہے کہ قرآن کریم کی کچھ وحی اس طرح آئی کہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ، حضرت جبرائیل ہی وحی لاتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں لاتا، اور حضرت جبرائیل باقاعدہ انسانی شکل میں، وہ انسانی شکل اکثر تو حضور ہی دیکھتے تھے، وہاں مجلس میں جو صحابہ بیٹھے تھے وہ صحابہ نہیں دیکھتے تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے، حضور کے علاوہ ساری مجلس ان کو دیکھتی تھی، ایسا کبھی ہوتا تھا جب وہ چاہتے. باقی عام طور پر تو حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئیں گے اور صحابہ نہیں دیکھیں گے. خیبر کی لڑائی ہو رہی ہے، معرکہ بڑا سخت ہے. ایک صحابی نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تو اس جنگ میں مارا گیا، ڈرا حال ہے کہ تو آگے بڑھنے والا ہے، پیچھے ہٹنے والا نہیں، تو جنت ملے گی. وہ یہ مسئلہ پوچھ کر چلا، وہ تھوڑا دور گیا، حضور نے واپس بلوایا اسے اور پوچھ فرمایا کہ تو نے کیا سوال کیا تھا، پھر کرنا. اس نے پھر سوال وہی کیے، حضور نے پھر وہی جواب دیا اور فرمایا کہ تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت ملے گی، مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا، اللہ دین. فرمایا تیرے ذمے جو قرضہ ہے، بندوں کے جو حقوق ہیں، وہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوں گے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ بات جبرائیل نے مجھے ابھی آ کر کہی، یہ جملہ مجھے سنانا ہے. اب جبرائیل آئے اور یہ ایکسیپشن بتا گئے، اور کسی نے نہیں دیکھا ان کو، حضور نے دیکھا اور وہ آ کر بتا دیا، اور حضور نے کہا کہ اللہ دین، اور یہ بات مجھے جبرائیل نے ابھی آ کر کہی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جبرائیل تشریف لاتے لوگوں کے مجمع کے درمیان میں، اور سارے صحابہ نہیں دیکھتے تھے، صرف حضور ہی دیکھتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سارا مجمع دیکھتا تھا. مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، ایک مرتبہ حضور صحابہ کے درمیان میں تشریف فرما تھے اور ایک صاحب آئے، نہایت اجلے سفید کپڑے، سر کے بال سیاہ، ایسا معلوم ہو کہ جیسے ابھی گرمی سے نہا کر کپڑے بدل کر آیا ہے، اور وہ مجمع سے چیرتا چیرتا حضور کے سامنے آ کر بیٹھا، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگا کر. اب سارا مجمع یہ سوچ رہا ہے کہ کون صاحب ہیں، اگر یہ صاحب کو مدینہ کے ہیں تو یہ سارے مدینہ والے ہیں، پہچانتے کیوں نہیں، اور اگر یہ صاحب باہر سے آئے ہیں تو باہر سے عرب کے ریگزار میں سفر کر کے آیا ہوا آدمی، کہاں اس کے بال کپڑے صاف ستھرے ہو سکتے ہیں، وہ تو گرد میں اٹا پٹا ہوتا ہے، تو ان پر سفر کے آثار کیوں ظاہر نہیں ہو رہے، اور مدینہ کا ہے تو ہم میں سے کوئی پہچانتا کیوں نہیں. بہرحال سب اچنبے میں ہیں. انہوں نے حضور کے بالکل قریب آ کر کے سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی علامتیں کیا ہیں، وہ سوالات کرتے گئے، حضور جوابات دیتے گئے، پھر اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے. उनके चले जाने के काफी देर के बाद हुजूर ने सहाबा से पूछा, जानते हो ये जो साहब आए थे जो सवालात करके गए वो कौन थे? तो सहाबा ने कहा, असलम तो नहीं जानते कौन थे? हुजूर ने फरमाया, जिब्रील थे जो आए थे, और वो इसलिए आए थे ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाएं, ऐसे सवाल करें कि उसका हुजूर जवाब दे जिसमें पूरे दीन का खुलासा और निचोड़ आ जाए। शानदार सवाल करना ये हर एक के बस का नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हुस्नु सुआल निस्फुल इल्म, मिश्कात में यह हदीस है, बेहतरीन सवाल करना ये मसला आधा जानता हो तो बेहतरीन सवाल कर सकता है, और जो मसले से बिल्कुल नाबलद हो, कोरा हो, तो वो शानदार सवाल नहीं कर सकता। तो हजरत जिब्राइल तो आधा ही सारा ही जानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे सवालात किए कि हुजूर उसके जवाबात इनायत फरमाए तो सारा मजमा उन जवाबों को सुने और सारे दीन का खुलासा और निचोड़ उनके समझ में आ जाए। तो फरमाया, जाकुमु जिब्रीलो अताकुमु लियुअल्लिमकुम दीनकुम, वो जिब्राइल थे तुम्हें तुम्हारा दीन सिखलाने के लिए आए थे। मुझे तो इस किस्से में सुनाना है कि हजरत जिब्राइल कभी तशरीफ लाते थे तो सब लोग भी देखते थे, हुजूर के अलावा सहाबा भी देखते थे, लेकिन पता नहीं चलता था, पता नहीं चलता था। जाने के बाद हुजूर इत्तला करते थे, एक आदमी आकर आपके घर में सड़क पर मिला, आप बड़े खुशी से दुआ सलाम करते हैं, और अगर वो कह दे कि मैं जिन हूं तो बता दे कि मैं जिन हूं, क्योंकि बताते ही आपके होश खता हो जाएंगे। हालांकि बेचारा कुछ नहीं कर रहा, जैसा पहले खड़ा था ऐसा ही खड़ा है, उसने इतना ही बताया कि मैं जिन हूं। लंदन में इसी रमजान में एक आदमी आया है फजर की नमाज पढ़कर, एक अरब था, उसने कहा मेरे अंदर जिन है, आपको उससे बात करनी है? वो मुझसे कह रहा है कि मेरे अंदर जिन है, उससे आप बात करनी? तो मैंने कहा इन्नी लाउकल्लिमुल अजिन्ना इन्नमा उकल्लिमुल इनासी है, मैं जिन्ना से बातें नहीं कर जा रहा। ये कहकर मैं तो अपने पेशाब के लिए चला गया। उसके बाद वो दूसरे साथी, उन्होंने कहा कि मेरे जिन को मौलाना से बात करनी है, वो मुझसे बात नहीं करते। तो अगर वो कोई इंसान भी कहे मेरे अंदर जिन है तो आदमी घबरा जाएगा कि क्या हो जाए, और खुद अगर वो कहे कि मैं जिन हूं। तो इसलिए फरिश्ता हजरत जिब्राइल तशरीफ लाते हैं और उस वक्त पता नहीं चलता, उनके चले जाने के बाद हुजूर बतलाते हैं, उस वक्त अगर बतला दिया जाए तो बहुत से लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया कि आयशा, ये जिब्राइल बैठे हैं तुम्हें सलाम कह रहे हैं। हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि आयशा जिब्राइल बैठे हैं तुम्हें सलाम कह रहे हैं। तो हजरत आयशा ने कहा, या रसूल, मैं तो देखती नहीं उनको। तो हुजूर ने फरमाया, तुम नहीं देख रही, वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सलाम कह रहे हैं। बहर नहीं, बहुत सारी रिवायतें हैं जिससे ये बतला कि हजरत जिब्राइल या कोई भी फरिश्ता जब आएगा तो कभी नजर आएगा कभी नहीं आएगा। हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम के पास जो फरिश्ते आए थे, जिनके लिए इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम ने बछड़ा जबा करके खाना पकाकर पेश किया था, उनको हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने भी देखा था और उनकी बातचीत हजरत सारा ने भी सुनी थी। फिर वही फरिश्ते जब लूत अलैहि सलातो वसलाम की बस्तियां उलटने गए हैं तो उनको लूत अलैहि सलाम की कौम ने भी देखा था। तो कभी फरिश्तों को जब चाहें लोग देखते हैं, जब चाहें तो नहीं देखते हैं। इस वक्त भी फरिश्ते हो सकते हैं। हदीस शरीफ में है कि जहां जिक्र की मजलिस होती है, हफ्फतहुमुल मलाइका, फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं, मगर कोई जरूरी नहीं कि हम उसे देखें और हमें नजर आए। ऐसे ही शब कद्र में जो फरिश्ते आते हैं, हदीस में है कि हजरत जिब्राइल एक फरिश्तों के जुलूस में, कब कबा फरिश्तों के जुलूस में हजरत जिब्राइल जमीन पर उतरते हैं और पूरी जमीन का राउंड लेते हैं, और जो बंदा इबादत में मशगूल मिलता है उससे मुसाफा करते हैं। مشہور حدیث ہے، رمضان کے فضائل میں آپ سنتے رہتے ہیں، مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ آئے ہم سے مصافحہ کر کے گئے اور ہم نے نہیں دیکھا. جیسے حضرت جبرائیل موجود ہے، وہ حضرت عائشہ کو سلام کہلوا رہے حضور کے ذریعے سے، مگر حضرت عائشہ نہیں دیکھ رہی. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ بھئی آج تو ہم پوری رات جگے مگر حضرت جبرائیل میرے پاس تو آئے جی، مجھے بھول گئے یا کیا بات ہوئی؟ وہ بھول نہیں جاتے، وہ آ کر سلام کر کے مصافحہ کر کے گئے اور وہ نظر نہیں آتی. سوال ہے کہ نظر نہیں آئے تو پتہ مجھے کیسے چلے گا؟ پتہ چلتا ہے کیفیت قلبی سے. دل کے دل میں سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے، دل کے سکون و سکون و اطمینان سے اس کا پتہ چل سکتا ہے، علامتوں سے پتہ چلتا ہے ویسے نہیں چلتا. بہرحال وحی کا، قرآن کریم کی وحی کا یہ ایک طریقہ یہ ہے، اور میں نے بتایا کہ پہلی وحی اسی طریقے پر آئی ہے، مگر زیادہ تر قرآن کریم کی وحی آتی تھی وہی جو حضور نے فرمایا کہ کبھی وحی آتی ہے جیسے چکنے پتھر پر زنجیر، ایسی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ آواز بند ہوتی ہے تو میں پوری وحی مجھے یاد ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک جل شانہ امن والہ یہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ سورہ واقعہ میں اوپر سے اسی کا تذکرہ چلا رہا ہے، یہ معزز پڑھنے کی کتاب ہے. لفظ قرآن مصدر ہے جس کے معنی پڑھنا، یہ معزز پڑھنے کی کتاب ہے. معزز کا مطلب نہایت اعلی درجے کی، نہایت عمدہ پڑھنے کی کتاب ہے. اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت نماز میں فرض کی گئی ہے، فاتحہ پڑھو اس کے ساتھ قرآن کا کچھ اور حصہ پڑھو، ورنہ تو آج کل جو ہمارا حال ہے وہ ہو کر رہ جائے گا. آج ہم میں سے بیشتر قرآن پڑھتے نہیں، نماز میں تو پڑھتے ہیں، وہ تو فرض ہے پڑھنا ہی، لیکن ہم میں سے بیشتر تلاوتیں نہیں کرتے. بہت تیر مارا تو ٹیپ ریکارڈ کھول دیے اور قرآن سن لیے. بے شک سننا بھی قرآن کا عبادت ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن جو پڑھنے کا اثر ہے دل پر وہ سننے کا نہیں. سننے کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے، سننے کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے، لیکن خود پڑھنے کا جو دل پر اثر ہوتا ہے وہ سننے کا نہیں. اور قرآن کریم کا نام قرآن ہے، پڑھنے کی کتاب، سننے کی کتاب نام نہیں ہے اس کا. قرآن کا نام سننے کی کتاب اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام ہے پڑھنے کی کتاب. اسی لیے بڑے ترغیبیں دی گئی، فضائل بیان کیے گئے کہ روزانہ قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھو، اور صرف پڑھو ہی نہیں، تلاوت جتنی بھی کرو، پاؤ پارا، آدھا پارا، ایک پارا، اس کا کچھ حصہ روزانہ سمجھو. قرآن کریم محض الفاظ پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، الفاظ پڑھنے کے ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھو، اور صرف ذہن سمجھنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرو. کچھ لوگ تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں نالج بڑھانے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے. اس کے لیے بتائیے انسائیکلوپیڈیاں پڑھتے رہو، معلومات حاصل کرتے رہو. قرآن کریم تو اس لیے آیا ہے کہ اس کے الفاظ پڑھو، اس کے معنی اور مفہوم سمجھو، اور جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرو. اگر عمل نہیں ہے تو قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ پورا فائدہ بخش نہیں. تو بہرحال قرآن کریم کا جو نام ہے، قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں، قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں، اور وہ قرآن ہی میں آئے. مثلا انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کا ایک نام ہے الذکر، قرآن کا ایک نام ہے الفرقان. ایسے قرآن کے متعدد نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام ہے وہ القرآن ہے. القرآن کے معنی پڑھنا. اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے تو اسے ذہن میں رکھو، اور یہ پختہ ارادہ کرو کہ ہم روزانہ قرآن کریم کا کچھ حصہ ضرور پڑھیں گے. سنو، سننے میں منع نہیں کر رہا، ضرور سنو، سننے کا بھی ایک فائدہ ہے، لیکن سننے پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس تلاوت کر لی، یہ بھی صحیح نہیں ہے. تلاوت اگر ایک پارا کرو تو کم سے کم ایک رکو سمجھو. دنیا میں بے شمار زبانوں میں اس کے ٹرانسلیشن ہوئے ہیں، تفسیریں ہوئی ہیں، جون سی زبان آپ جانتے ہیں اس زبان کی مدد سے آپ تھوڑا حصہ سمجھیے. ایک پارا تلاوت کرو، ایک رکو سمجھو، سمجھنے والا تلاوت الگ چلے گی. اور سمجھنے کا سلسلہ ایک ایک رکو روزانہ الگ چلاؤ، اور جو سمجھو اس پر عمل کرو. اور اگر کہیں سمجھنے میں الجھن پیش آئے تو عقل کا گھوڑا مت دوڑاؤ، اہل علم سے رجوع کرو. کسی بات میں اشکال پیش آئے تو وہاں عقل کا گھوڑا مت دوڑاؤ، فوراً اہل علم کی طرف رجوع کرو کہ مولانا صاحب یہ آیت کا یہ ترجمہ ہے اور یہ تفسیر ہے، اس میں یہ اشکال ہو رہا ہے، تو مولانا صاحب بتائیں گے جو تمہارا اشکال ہے دور کریں گے. ایسے موقع پر اپنی دماغی صلاحیت کے بل بوتے پر فیصلے کر لینا، اس سے آدمی بہت سمجھتا گمراہ ہو جاتا ہے، غلط راہ پر پڑ جاتا ہے. قرآن میں غلطی نہیں ہے، سمجھنے میں غلطی ہے، اور وہ جو سمجھنے میں غلطی ہے اسی کو اس نے قرآن سمجھ لیے تو گمراہی کا باعث ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، اس لفظ قرآن کا جو سبق ہے، بار بار قرآن کہا، قرآن یعنی پڑھنے کی کتاب ہے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ کمپلینٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کمپلینٹ کریں گے، گئے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو رائیگاں چھوڑ دیا تھا، ساتھ میں جزدان میں بند کر کے رکھ دیا، گرد جم گئی ہے، اتنے دن گزر گئے اٹھانے کی توفیق نہیں. آج مسلمانوں کی میجورٹی کا حال یہی ہے. میرے بھائیو، یہ قرآن کی حق تلفی ہے، یہ قرآن کا حق ادا کرنا نہیں ہے. اس لیے ہر مسلمان کو یہ طے کرنا چاہیے، سفر ہو یا حضر، آپ کا کوئی سفر قرآن کریم کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. سفر میں بھی قرآن شریف لے کر چلو، اور جتنی آپ کو سہولت ہو اپنے کام کے اعتبار سے ایک وقت مقرر کرو، اور اس وقت کے اندر ایک تلاوت کی مقدار رکھو، ایک قرآن سمجھنے کی مقدار رکھو. یہ کتاب ہے ہی پڑھنے کی کتاب ہے، اگر اسے امت نے نہیں پڑھا تو وہ شکایت جو حضور فرمائیں گے، خدا نہ خواستہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے، حضور فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور چھوڑا ہوا کر دیا تھا، طاق میں دھر دیا تھا. دوسری صفت بتائی، انہ لقرآن کریم. کریم کے معنی ہے نہایت شریف، معزز، ذی رتبہ، بڑے مرتبے والا ہے. یعنی یہ پڑھنے کی کتاب ہے، ایسا نہ سمجھو کہ اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو پڑھنے کی تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، بڑے رتبے والی کتاب ہے. اس کو پڑھو گے تو ہر طرح کے فائدے تمہیں حاصل ہوں گے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ. یہ جو معزز پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن کریم جو معزز پڑھنے کی کتاب ہے، یہ کہاں سے آئی؟ لوہے محفوظ سے آئی. لوہے محفوظ میں کہاں سے آئی؟ اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ نے لوہے محفوظ میں تمام چیزوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام بھی سبق فرما دیا ہے. ہے اللہ کا کلام، اور تقدیر میں جیسے لوہے محفوظ میں تمام تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، ایسا یہ کلام بھی لکھا ہوا ہے. وہاں سے یہ کلام نازل کیا گیا ہے. فی کتاب مکنون، مکنون معنی چھپائی ہوئی کتاب میں. لوہے محفوظ، محفوظ کے معنی محفوظ، محفوظ کے معنی محفوظ یعنی وہاں کسی کے پہنچ نہیں، محفوظ کے معنی کسی کی دست رس سے محفوظ، وہاں کسی کی پہنچ نہیں ہے جہاں ہے. اور مکنون کے بھی یہی معنی ہے کہ اللہ کی لوح محفوظ، اللہ کی ایک کتاب ہے جہاں کسی کی پہنچ نہیں ہے. ہاں فرشتوں کی پہنچ ہے وہاں، کسی کی پہنچ نہیں یعنی شیاطین کی پہنچ نہیں. یہ آپ حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ نزول قرآن سے پہلے اور نزول قرآن کے بعد شیاطین اور جنات فضا میں اڑتے ہیں، جاتے ہیں، آسمان تک جاتے ہیں، اب بھی جاتے ہیں. لیکن جس 23 سال جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس 23 سال میں سیکیورٹی بٹھا دی گئی تھی اور جنات اوپر، شیاطین اوپر فضا میں نہیں جا سکتے تھے. نزول قرآن کے 23 سال تک یہ سیکیورٹی گئی، قرآن مکمل ہو گیا پھر جاؤ جنا ہو. اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، سورہ احقاف میں ہے اور سورہ جن میں ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور سورہ جن میں ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. لمبی اس کی تفصیل ہے. سورہ جن میں یہ ہے کہ اِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا. تو بہرحال 23 سال تک جنات اوپر نہیں جا سکتے تھے، اور وہ لوح محفوظ تو آسمانوں سے بھی اوپر ہے. آسمانوں سے تو وہ بہت پہلے نکال دیے گئے، جنات آسمانوں پر بھی جاتے تھے، جنات آسمانوں پر بھی جاتے تھے. اور یہ جو ابلیس ہے، یہ معلم الملکوت تھا، یہ فرشتوں کا شاگرد تھا. معلم اسم مفعول، یہ فرشتوں سے پڑھا ہوا تھا. اور جو لوگوں میں مشہور ہے کہ معلم الملکوت، یہ غلط ہے، وہ فرشتوں کا استاد نہیں تھا، فرشتوں کا شاگرد تھا. اور وہ آسمانوں تک اس کی پہنچ تھی، حتیٰ کہ جنت میں بھی جا کر آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا اور سجدہ نہ کرنے کا جو قصہ پیش آیا ہے، اس کے بعد پھر ان کو کہا اہبت، اترو. انسان بھی اتار دیا گئے، اب ہم بھی یہاں اتار دیے گئے ہیں، شیاطین بھی آسمان سے نیچے اتار دیے گئے. اب آسمانوں سے اوپر تو جنات نہیں جاتے، لیکن آسمان تک اب بھی جاتے ہیں. لیکن جو 23 سال قرآن کریم کے نزول کا زمانہ ہے، اس زمانے میں وہ آسمان تک نہیں جا سکتے. تو وہ کتاب چھپائی ہوئی ہے جنات سے، جنات کی پہنچ نہیں وہاں. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر نہایت پاکیزہ بندے، یعنی فرشتے. یعنی وہاں پہنچ وہاں تک صرف فرشتوں کی. وہاں سے کلام لے کر کون چلا؟ حضرت جبرائیل چلے. وہاں سے وحی لے کر حضرت جبرائیل چلتے ہیں. حضرت جبرائیل کون ہیں؟ قرآن قدیم میں دوسری جگہ پر ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. نہیں، دوسری جگہ چلا گیا، سورہ تقریر میں آئے تھے. فلا اقسم بالخنس، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم. یہ قرآن حضور کے پاس لا رہا ایک معزز فرشتہ، لقول رسول کریم، ذی قوت، بڑا طاقتور ہے وہ فرشتہ جو وحی لے کر حضور کے پاس آ رہا، وہ قوت والا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس یعنی اللہ کے نزدیک اس فرشتے کا بڑا مقام ہے. مطاع ثم، وہاں آسمانوں میں تمام فرشتے اس کا حکم مانتے ہیں، امین امانت دار ہے. یہ حضرت جبرائیل کے اوصاف، یہ حضرت جبرائیل وہاں سے لے کر چلے، اور وہ چلتے بھی ہیں، پہرے میں چلتے ہیں. سورہ جن کے آخر میں ہے، فلا يتلع على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه وخلفه رصدا. جب فرشتہ چلتا ہے تو دوسرے فرشتوں کے پہرے میں چلتا ہے، اور وہ حضور کو لا کر پہنچاتا ہے. وہی تو وہی اس طرح سے وہاں سے آتی ہے اتنی حفاظت کے ساتھ. تو فرمایا لا يمسه الا المطهرون، اس لوح محفوظ کو نہیں چھوتے ہیں مگر نہایت پاک بندے. یہ وہ آیت ہے جس سے پوری امت نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کو نہیں چھوتے ہیں مگر نہایت پاک بندے. نہایت پاک کون ہوتا ہے؟ غسل واجب نہیں ہے، غسل واجب ہوا تو غسل کر لیے تو پاک ہے، لیکن اگر بے وضو ہے، اگر بے وضو ہے تو پاک ہے مگر نہایت پاک نہیں. ایک آدمی ہے اس کے غسل واجب تھا، اس نے کر لیا اور وضو ٹوٹ گئی، تو یہ پاک تو ہے مگر نہایت پاک نہیں. نہایت پاک وہ ہے جس پر غسل بھی واجب نہیں ہے اور با وضو ہے. تو گویا نہایت پاک بندے جو ہیں وہی اس کتاب کو چھوتے ہیں، قرآن کریم کو. لہذا قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری، بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتا. مودودی صاحب کہتے ہیں وضو ضروری نہیں. چاروں ائمہ کہتے ہیں، متفقہ چاروں اماموں کا متفقہ مسئلہ ہے کہ بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. مودودی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ ہی نہیں نکلتا. اس آیت کریمہ میں تو یہ ہے کہ وہ کتاب مقنون یعنی لوح محفوظ جہاں ہے، اس لوح محفوظ تو فرشتوں کے علاوہ کسی کا گزر نہیں ہے. لا يمسه الا المطهرون کا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ تو فرشتے ہی پہنچ سکتے ہیں اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ مسئلہ کہاں سے نکلتا ہے کہ بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں؟ مودودی صاحب نے تفسیر تفہیم القرآن میں کیا کیا، ان کا ایک خاص انداز ہے، وہ دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کے پھیر کریں گے، خود اپنی رسپانسیبلٹی نہیں لیں گے. چنانچہ اس آیت کے تحت میں انہوں نے پہلے چاروں اماموں کا مذہب بیان کیا کہ حنفیہ کا مذہب یہ کہ بے وضوحات نہیں لگا سکتے، شوافی کا مذہب، چاروں اماموں کا مذہب بیان کیا کہ قرآن کو بے وضوحات نہیں لگا سکتے. پھر کیا کہا؟ کہا ابن حزم ظاہری یہ کہتے ہیں، یہ غیر مقلدوں کا ایک بڑا امام گزرا ہے، ابن حزم ظاہری غیر مقلدین کا ایک بڑا امام گزرا ہے، اس کا قول نقل کیا کہ ابن حزم ظاہری یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بے وضو قرآن کو ہاتھ لگا سکتے. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دلیل سے ابن حزم کا قول صحیح ہے، یہ ان کا طریقہ ہے اس طرح سے کہ دلیل سے ابن حزم کا قول صحیح، چار اماموں کا قول صحیح نہیں. اور دلیل سے ان کا قول صحیح کیسے ہے؟ کا اس لیے کہ اس آیت میں کتاب مقنون سے لوح محفوظ مراد ہے، ولا يمسه الا المطهرون کا مطلب ہے کہ لوح محفوظ تک فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. حالانکہ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا، جب حضرت عمر تلوار لے کر حضور کا خاکم بدہن کام تمام کرنے نکلے ہیں، اور راستے میں کسی نے کہا اپنے بہن بہنوئی کی خبر لو، اور وہ بہن بہنوئی کے یہاں پہنچے ہیں، وہ کیواڑ بند کر کے اندر استاد سے قرآن پڑھ رہے، حضرت عمار ابن یاسر سے قرآن پڑھ رہے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولو، ان کی آواز سے پہچان گئے، بہن ہے، بھائی کی آواز پہچانتی. تو وہ صاحب حضرت عمار کو چھپا دیا ادھر ادھر کہیں، اور جو قرآن پڑھتے تھے لکھا وہ بھی کہیں ادھر ادھر چھپا دیا. اور پھر دروازہ کھولا، حضرت عمر آئے اور یہ پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، آواز باہر سنی انہوں نے. اور وہ حضرت اپنے بہنوئی کو مارا، پھر بہن چھڑانے آئی تو بہن کو بھی مارا، زخمی خون خون ہو گئی، مشہور قصہ ہے. اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا پڑا, جب بہن کو مارا اور بہن خون خون ہو گئی, تو بھائی کیسا بھی پتھر دل ہو تو دل پسیجتا ہے. تو جب بہن کا خون دیکھا تو نرم پڑ گئے اور بیٹھ گئے اور یہ کہا تھا اچھا لاؤ کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھو. تو بہن بھی تو انہی کی تھی, وہ ترارے میں آ گئی, کہنے لگے تم ناپاک ہو, جو اور ہم جو پڑھتے تھے وہ پاک صحیفہ ہے, تمہیں نہیں دیا جا سکتا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ناپاک ہوں, پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے, میں پاک ہو لوں پھر دو مجھے. تو بہن نے کہا نہ ہو. چنانچہ بہن کے گھر میں حضرت عمر نے غسل کیا اور غسل کر کے جب آئے تب وہ صحیفہ, اس میں سورہ طہٰ لکھی ہوئی تھی, وہ سورہ طہٰ صحیفہ حضرت عمر کو دیا اور حضرت عمر نے وہ سورہ طہٰ پڑھی ہے وہاں بیٹھ کر, وہیں سے ان کے دل کی کایا پلٹ گئی. اور جو تلوار لے کر حضور کا کام تمام کرنے جا رہے تھے وہاں سے اٹھ کر حضور کے پاس ایمان لانے کے لیے پہنچے. تو اس واقعے میں جب حضرت عمر کی بہن, ان کا نام فاطمہ تھا, انہوں نے جب حضرت عمر نے قرآن مانگا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسا صحیفہ پڑھ رہے تھے جو پاک تھے, تم ناپاک ہو. اور وہ صحیفہ ایسا تھا کہ لا یمسہ الا المطہرون, یہی آیت حضرت فاطمہ نے پڑھی ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے حضرت فاطمہ نے حضرت عمر کے سامنے یہی آیت پڑھی ہے کہ وہ ایسا صحیفہ ہے جسے نہایت پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے, تم ناپاک ہو تمہیں نہیں دیا جا سکتا. تو اس عورت کی عقل زیادہ ہے یا مودودی صاحب کی عقل زیادہ ہے؟ مودودی صاحب کہتے ہیں اس آیت سے یہ مسئلہ نہیں نکلتا, حضرت فاطمہ اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور یہ مسئلہ نکال رہی ہیں. تو قرآن کو حضرت فاطمہ زیادہ سمجھ رہی ہیں یا مودودی صاحب زیادہ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھنے والے کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ایک عورت جتنا بھی فہم دین کا نہیں ہے, دین کا فہم ایک عورت جتنا بھی جس کے پاس نہیں ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاتا ہے. دوسری بات سنو, خود مودودی صاحب نے سورہ حشر کی یہ آیت ہے, ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو, اس آیت سے حجیت حدیث ثابت کی اور صحیح ثابت کی. حالانکہ آیت جو ہے سورہ حشر کھول کر پڑھیو, اوپر جو مسئلہ چل رہا ہے وہ مال فے کی تقسیم کا چل رہا ہے. ایک مال غنیمت ہوتا ہے جو جہاد میں لڑنے سے حاصل ہوتا ہے, اور ایک لڑائی نہیں ہوئی دشمن کے ساتھ, صلح ہو گئی اور مال حاصل ہوا ہے مال فے. تو مال فے, مال غنیمت تو مجاہدین کو ملتا ہے, مال فے کا حقدار کون ہے؟ تو سورہ حشر میں مال فے کے احکام بیان کیے گئے ہیں. اس میں احکام بیان کر کے یہ کہا کہ دیکھو مال فے ان کے لیے, وما افا اللہ علیہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل. یہ مصارف بیان کے کہ فے یہاں خرچ ہوگا, فوج کو نہیں ملے گا. لیکن اگر اللہ کے رسول فوجیوں میں سے یعنی صحابہ میں سے کسی کو مال فے میں سے دے دے, لے لے, اس کا حق نہیں ہے, جیسے مال غنیمت میں حق ہے ایسا حق نہیں فے میں. لیکن اگر کسی فوجی کو, کسی صحابی کو مال فے میں سے حضور دے دیں تو لے لے, نہ دیں تو چپ چاپ بیٹھا رہے, مانگے نہ. ما آتاکم الرسول فخذو, جو مال تم کو اللہ کا رسول دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس مال, جو مال تمہیں نہ دے تو چپ چاپ بیٹھو, مانگو مت. مال فے کے مصارف یہ ہیں, فوج مصرف نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کے رسول کسی فوجی کو دے دیں غریب ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے, تو حضور دیں تو لو, نہ دیں تو چپ چاپ بیٹھو. اب یہ مال فے کی تقسیم کے بارے میں یہ آیت ہے, ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس سے ساری امت حجیت حدیث ثابت کرتی ہے کہ جیسے قرآن حجت ہے, حدیث بھی حجت ہے. حدیثوں میں جو عوامر ہیں وہ بھی حجت ہیں, اور جو نواہی ہیں وہ بھی حجت ہیں, یعنی جو احکام کرنے کے دیے ہیں وہ بھی حجت ہیں, اور جو نہ کرنے کے احکام ہیں وہ بھی حجت ہیں. اور جو رسول تمہیں دیں اسے لو, یعنی جو عوامر آرڈر سے دیں اس پر عمل کرو. اور جس سے رسول تمہیں روکیں اسے رک جاؤ، یعنی جن کاموں کے کرنے سے منع کریں وہ کام چھوڑو. یہ حجیت حدیث اسی آئے سے تمام علماء ثابت کرتے ہیں، اور خود موجودی صاحب نے بھی ثابت کیا ہے، اور حجیت حدیث پر ان کا شاندار رسالہ ہے، اور اسی آئے سے استدلال کیا. بتاؤ یہ استدلال کیسے صحیح ہے؟ اگر وہ آیت کریمہ لوح محفوظ کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں ہے، اس لیے قرآن کا مسئلہ، قرآن کو بے وضو چھونا ناجائز، یہ مسئلہ اس میں سے نہیں نکلتا، تو یہ بھی مال فیق کی تقسیم کے بارے میں آیت ہے. حجیت حدیث کہاں سے نکل آئی اس میں؟ مگر وہی بات ہے کہ آدمی کے دماغ جدھر چل گیا چل گیا، وہ کوئی اصول اور ضابطہ تو جانتا نہیں. قرآن کریم کی تفسیر کا کوئی اصول اور ضابطہ مولانا مودودی نہیں جانتے ہیں، بس ان کا ایک زور مطالعہ ہے، اللہ نے بڑا فہم دیا تھا. لیکن یہ جو بڑا فہم ہے، روشنی اے روشنی تبا تو برمن بلا شدی، یہ جو عقل و فہم کی زیادتی ہے، اگر وہ دین کا علم اوپر سے باقاعدہ نہ لیا گیا ہو تو بعد مرتا آدمی غلطہ پیچا ہو جاتا ہے اور بڑی سخت غلطیاں کر جاتا ہے، ٹھوکریں کھا جاتا ہے. مولانا مودودی کے عقل و فہم کا کوئی انکار نہیں، بڑے سمجھدار تھے، بڑا ذی علم تھے، اور اپنے مطالعے کا علم تھا. مطالعے کا علم قرآن و حدیث میں نہیں چلتا، مطالعے کا علم قرآن و حدیث میں نہیں چلتا ہے. جو لوگ مطالعے کا علم قرآن و حدیث میں چلتے ہیں وہ ٹھوکرے کھاتے ہیں. اب میں نے دونوں سیم بتایا کہ جیسے یہ آیت اس موقع کی نہیں ہے تو یہ آیت بھی اس موقع کی نہیں ہے. پھر اس آیت سے حجیت حدیث ثابت ہوئی، تو اس آیت سے یہ مسئلہ کیوں نہیں ثابت ہوا جبکہ یہ مسئلہ صحابہ ثابت کر رہے ہیں، اور صحابہ کے مرد ہی نہیں عورتیں بھی جانتی. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو آیات کریم آتی ہیں وہ موقع سے اکارڈنگ ہوتی ہیں یا اس سے عام ہوتی ہیں؟ اگر بالکل خاص موقع سے متعلق ہوں تو حکم اسی موقع کے لیے ہوگا، اور اگر موقع سے عام ہے تو حکم عام رہے گا، موقع کے ساتھ خاص نہیں رہے گا. تفسیر کا یہ قاعدہ ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. آیت کسی خاص موقع پر وارد ہوئی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اگر اس کے الفاظ عام ہیں تو حکم عام رہے گا. دیکھو لا یمسہ الا المطہرون کہنا کیا ہے؟ کہ لوح محفوظ تک فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں پہنچتا، فرشتے ہی ان کو پہنچ سکتے ہیں. فرشتوں کے لیے عربی میں پروپر ورڈ ہے الملائکہ. آیت کریمہ میں الملائکہ نہیں استعمال کیا، اسے عام لفظ استعمال کیا المطہرون. فرشتے کون سے گندے ہوتے ہیں؟ متحرون نہایت پاک، نہایت پاک میں وہ ہوتا ہے. اس دیوار کو آپ کہیے جاہل، دیوار کیسے جاہل ہو جائے گی؟ اس میں عالم ہونے کی صلاحیت ہی نہیں. تو نہایت پاک وہ ہے جو نہایت ناپاک ہو سکتا ہے. نہایت ناپاک انسان ہوتا ہے، وضو ٹوٹ گیا ناپاک ہے، غسل واجب ہوا نہایت ناپاک ہے، اور جو نہایت ناپاک ہوتا ہے وہ نہایت پاک بھی ہوتا ہے. اور فرشتوں کے لیے پروپر ورڈ ہے وہ الملائکہ ہے. قرآن کریم نے الملائکہ لفظ نہیں استعمال کیا، اس کی جگہ پر المطہرون لفظ استعمال کیا. معلوم ہوا کہ یہ حکم آیت کریمہ عام ہے انسانوں کے لیے بھی، کیونکہ نہایت پاکیزہ. فرشتوں کو اگر نہایت پاکیزہ کہیں گے تو مجازن کہیں گے، حقیقت میں نہایت پاکیزہ تو انسان ہے. نہایت پاکیزہ وہ ہوتا ہے جو نہایت ناپاک ہو سکتا ہے، وہ نہایت پاکیزہ ہوگا. تو اگر اللہ یوں فرماتے کہ لا یمسہ الا الملائکہ تو اب یہ مسئلہ نہیں نکلتا، اب وہ آیت وہی ہو گئی کہ لوح محفوظ تک پہنچ صرف فرشتوں کی، یہ مسئلہ نہیں نکلے گا. لیکن جب الملائکہ کے بجائے اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، دراحل کہ مطہرون اگر فرشتوں کے لیے استعمال کرو گے تو مجازن کرو گے، اور انسانوں کے لیے حقیقت استعمال یہ لفظ ہے. جب وہ لفظ آیا ہے تو اب یہ مسئلہ اس سے لامحالہ صاف واضح طریقے پر، یعنی بے غبار مسئلہ ہے، اتنا کوئی دقیق سوچنے کا نہیں ہے، بے غبار مسئلہ ہے. اور صحابہ کے زمانے میں عورتیں تک جانتی تھی کہ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. دیکھو دوسرا مسئلہ نکلا کہ سارے قرآن کریم کا جو حکم ہے وہی تھوڑے قرآن کریم کا حکم ہے. دیکھو وہ جو حضرت عمر مانگ رہے تھے وہ صرف سورہ طہٰ تھی مگر وہ بھی بے وضو نہیں. تو آج اگر یاسین شریف رکھی ہے اس کو بھی بے وضو نہیں لگا سکتی. جو حکم پورے قرآن کا ہے وہ صرف یاسین شریف کا. اور اگر قرآن کی ایک ہی آیت ہے اس کو بھی بے وضو نہیں چھو سکتے. لیکن اگر کسی چیز کے ضمن میں ہو, اخبار میں ایک آیت چھپی ہوئی ہے, اخبار کو اگر آپ بے وضو ہاتھ لگانا چاہیں لگاؤ, لیکن خاص طور پر جہاں آیت لکھی ہے وہاں آپ بے وضو اس کے اوپر انگلی رکھیں یہ جائز نہیں. لیکن اخبار میں آئے ہیں پوری یا کتابیں اس میں آئے ہیں مگر قرآن نہیں کہلاتا, وہ ایک کتاب کہلاتی ہے, اسے بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو پورے قرآن کا جو حکم ہے وہی تھوڑے قرآن کا بھی حکم ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا, دو باتیں میں نے سمجھائی. ایک تو یہ کہ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ چاروں ائمہ کے یہاں نکلتا ہے. ابن حزم ظاہری غیر مقلد اگر نہیں مانتا اور مودودی صاحب اس کی بات کو تائید میں پیش کرتے ہیں کہ نہیں دلائل سے یہ بات صحیح ہے, وہ دلائل سے بات صحیح نہیں ہے. دلائل سے وہی بات صحیح ہے جو چار ائمہ کی ہے اور جو صحابہ کے زمانے سے سب صحابہ سمجھتے آئے ہیں, وہی بات صحیح ہے. اور کیسے صحیح وہ میں نے بتایا. دوسری بات جو میں نے ضمناً اشارہ کیا وہ یہ کہ ایسے لوگوں کے علم پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جن کا علم زور مطالعے سے اور اپنی عقل و فہم کی بنیاد پر, جن کا دینی علم ہے, جن کا دینی علم عقل و فہم کی اور مطالعے کی بنیاد پر ہے ان کے علم پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, معلوم نہیں وہ کہاں ٹھوکر کھا جائے. ہم تو کسی کا فالو کرتے ہیں تو کیوں فالو کرتے ہیں, وہ ہمیں جنت میں لے جائے. اسی طرح فالو کرتے ہیں, وہ ہمیں دین کی صحیح بات بتائے, ہم اس کے پیچھے پیچھے چل کے جنت تک پہنچے ہیں. اور جس کے بارے میں امکان ہو کہ ہو سکتا ہے ادھر لے جائے, ہو سکتا ہے گمراہی کے راستے پر ڈال دے, ایسے لوگوں کی کتابیں خاص طور پر دینی کتابیں, دینی کتابیں ان کی مطالعہ نہیں کرنی چاہیے, انہیں گمراہی کا احتمال ہے. بہرحال آیت کریمہ تھی, اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. یہ آخری ٹکڑا ہے جو اصل سمجھنا ہے. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ, سارے جہانوں کے پالنہار کی طرف سے اتارا گیا ہے, یعنی اللہ کا کلام ہے. لیکن اللہ کا کلام نہیں کہا. دیکھو جو بہت باریک دکھتا ہے سمجھنے کا, یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا, اللہ نہیں کہا, سارے جہانوں کے پالنہار کی طرف سے اتارا گیا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے مفہوم میں تین باتیں ہیں, تین باتیں اکٹھا ہوں گی تب رب ہوگا. کسی چیز کو پیدا کرے یعنی نتھنگ سے تھنگ بنائے, نیست سے ہست بنائے, پھر اس کے بقا اور وجود کی تمام نیڈ حاجت ضرورتیں مہیا کرے, پھر اسے تدریجن آہستہ آہستہ ترقی دیتے دیتے اس کے آخر منتہائے کمال تک پہنچائے. یہ تین باتیں جمع ہوگی تب وہ رب ہوگا. ایک چیز نتھنگ سے تھنگ بنا, اس کی کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں, اس کی تمام حاجتیں مہیا کرے. ایک پودا اگا, اس پودے کے پنپنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, رب کا کام ہے, رب اس کے لیے وہ تمام ضرورتیں مہیا کرے گا. ایک کیڑا پیدا ہوا, اس کے اللہ نے کیڑے کو پیدا کیا, اس کیڑے کے بقا کے لیے کیا ضرورتیں ہیں وہ اللہ مہیا کریں گے, رب ہونے کے لیے ضروری ہے. پھر آہستہ آہستہ ترقی دیں گے. مرچی کا پودا تین مہینے میں اتنا ہو کر کے رک گیا, اب آگے کتنا بھی پانی ڈالو آگے نہیں جائے گا. اور کھجور کا پودا سات سال میں یہاں جا کر کھجور رک گئی, اب کتنا بھی ڈالو آگے نہیں جائے گی, اس کا آخر آ گیا, لیول آ گیا. مرغی پیدا ہو کر اتنی ہو کر رک جائے گی, آگے نہیں جائے گی. بکری اتنی جائے گی, اونٹ اتنا جائے گا. ہر ایک کا ایک لیول اللہ نے رکھا ہے, وہ اس کا آخری پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ تک آہستہ آہستہ اللہ لے جاتے ہیں. پھر جتنی اہم مخلوق ہے وہ بہت ہی سلو چلتی ہے، اس کے طرف کی آہستہ ہوتی ہے، اور جو ویسے ہی مخلوق ہے وہ تیزی کے ساتھ ہوتی ہے. دیکھو برسات کے مینڈک، رات شام کو کچھ نہیں ہے، رات میں معلوم نہیں اللہ نے مٹی سے کب پیدا کیا. برسات کے مینڈک مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور نسل بھی بڑھتی ہے، معلوم نہیں اللہ نے کب پیدا کیے. اور صبح سارا میدان ٹر 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 سارا میدان بھر گیا، اتنے بڑے بڑے ہو کر پھدک رہے ہیں. یہ رات میں پیدا ہوئے، صبح اتنے ہو گئے. رات میں بھینس بھی آئی، ہم سوئے پڑے تھے، صبح گئے تو جو بھینس کو سامنے گھاس چاہ رہا تھا وہ بھی کھا رہی، اس کا بچہ بھی کھا رہا. معلوم نہیں رات میں کب پیدا ہو، بچہ جنم دیا اس نے، اور وہ بچہ کھڑا بھی ہو گیا، گھومنے بھی لگا، اور صبح دیکھا کہ ماں کے ساتھ چارہ بھی کھا رہا. اور انسان کا بچہ کتنے دنوں تک اسے ہاتھوں ہاتھوں میں پالنا پوسنا ہے، آئی دو سال میں کہیں جا کر کے کھڑا ہوتا ہے. تو جتنی اہم مخلوق ہے اس کی تدریج آہستہ ہے، جتنی اہم مخلوق ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اور جتنی تھرڈ کلاس مخلوق ہے فٹافٹ بڑھتی. یہ بھی اللہ کا کوئی نظام ہے، اس میں کوئی حکمتیں ہیں. یہ جو تھرڈ کلاس مخلوق ہے فٹافٹ کیوں بڑھتی ہے، اور جو فرسٹ کلاس مخلوق ہے وہ آہستہ آہستہ کیوں بڑھتی ہے؟ کسی سیپ میں موتی تیار ہوتا ہے تو کئی ہزار سال گزرتے ہیں تب اس سیپ میں ایک موتی تیار ہوتا ہے. سیپ میں جو دریا میں سیپ میں موتی تیار ہوتا ہے تو آج بارش کا قطرہ گرا اور وہ بند ہوئی اور بیٹھی اور کل کو موتی تیار، ایسا نہیں ہوتا. وہ بارش کا قطرہ گر کر سیپ بند ہو کر تہہ میں چلی گئی، ایک ہزار سال کے بعد اس میں موتی تیار ہو گئی. تو جتنی قیمتی چیزیں ہر فرسٹ کلاس ہیں وہ آہستہ آہستہ تیار ہوتی ہیں، اور تھرڈ کلاس وہ فٹافٹ تیار ہوتی ہیں. اس میں اللہ کی حکمت ہے. یہ رب کا مفہوم ہے، وجود بخشنا یعنی نتھنگ سے تھنگ بنانا. پھر وجود کی ضرورتیں نیڈس مہیا کرنا، پھر اس کو ترقی آہستہ آہستہ ترقی دیتے دیتے اس کے منتہا کمال تک لاسٹ پوائنٹ تک لے جانا. یہ تین باتیں جس ہستی میں وہی رب اور پروردگار ہے. ایسے رب سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور اللہ صرف کسی ایک مخلوق کے رب نہیں ہے، ساری کائنات جتنے بھی جہاں ہیں تمام جہانوں کے پالنہار وہی ہیں. یہ ان کی طرف سے اتارا گیا تنزیل من رب العالمین. اس میں کیا بتایا میرے بھائیو؟ اس میں یہ بتایا ہے کہ جیسے انسان کے کھانے کے لیے غذا پیدا کی ہے، انسان کے پینے کے لیے پانی پیدا کیا ہے، انسان کی ضرورت کے لیے روشنی پیدا کی ہے، انسان کی ضرورت کے لیے دھوپ پیدا کی ہے، انسان کی ضرورت کے لیے ہوائیں چلائی ہیں، ان تمام کے بغیر انسان کے جسم کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح سے انسان کی روح کی پرورش کے لیے، انسان کی روح کی بالیدگی کے لیے، انسان کی روح کی تازگی کے لیے، انسان کی روح کے نشو و نما کے لیے اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے، رب العالمین نے یہ قرآن اتارا ہے. تمہاری پرورش کے لیے قرآن اتارا گیا ہے. یہ اس میں اس صفت میں تنزیل من رب العالمین، رب العالمین اس صفت میں اس طرح اشارہ ہے کہ تمہارے جسم کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے جہاں اللہ نے انتظامات کیے ہیں، تمہاری روح کی تربیت اور پرورش کے لیے بھی اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے. اگر اس کتاب سے فائدہ اٹھاؤ گے تمہاری روح کامیاب ہوگی، ترقی کرے گی، منتہائے کمال تک روحانی کمالات حاصل کرو گے، پہنچو گے. اور اگر اس کتاب سے بے بہرا رہے تو تمہاری روح میں اور جانوروں کی روح میں کوئی فرق نہیں رہے گا. روح تو ہاتھی میں بھی ہے، بھینس میں بھی ہے، گھوڑے میں بھی ہے، گنڈے میں بھی ہے، انسان میں بھی روح ہے، کیا فرق آیا اس میں؟ بلکہ وہ روح اچھی، وہ روح کم سے کم جہنم میں تو نہیں جلے گی. اگر انسان کی روح ترقی نہیں کی اس نے تو اسے جہنم میں جانا ہے. قرآن نے فرمایا اولئک الانعام بل ہم اضل سبیلا. یہ کفار جو دین کو نہیں مانتے ہیں یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ چوپایوں سے گئے گزرے ہیں. چوپائے کم سے کم جہنم میں تو نہیں جائیں گے، ان کو تو جہنم میں سڑنا ہے. اس لیے میرے بھائیو یہاں یہ غور کرنے کا، ایک اللہ کی بے شمار صفات ہیں، ان صفات میں سے مر رب العالمین کیوں کہا؟ کہ یہ سارے جہانوں کے پالنہار کی طرف سے کتاب اتاری گئی، یعنی تمہاری روحانی تربیت کے لیے یہ اتاری گئی ہے. اگر تم چاہتے ہو اپنی روح کو کمال تک پہنچانا، دنیا میں اپنی روح کو سنوارنا چاہتے ہو، آخرت میں روحانی مقامات اور مرتبے حاصل کرنا چاہتے ہو، اس قرآن کو پکڑو. دور اول میں اور آج کے دور میں کیا فرق پڑ گیا ہے؟ انہوں نے قرآن پکڑا تھا، ہم نے چھوڑا. وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تعداد ہماری زیادہ ہے، صحابہ کی کم تھی، بہت کم تھی، مگر وہ معزز ہوئے زمانے میں، اس لیے وہ حامل قرآن تھے. ہم بے شمار تعداد ہونے کے باوجود ذلیل و خوار ہیں. کیوں؟ تاریخ قرآن ہے. اس لیے اس امت کا عروج اور اس امت کا زوال اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے سے عروج نصیب فرماتے ہیں، یعنی اس کو پکڑو گے، اس پر عمل کرو گے تو اللہ عروج اس قوم کو عطا فرمائیں گے، اور اگر اس کو چھوڑو گے تو اللہ اسی قرآن کی وجہ سے ڈاؤن بھی کرتے ہیں، یعنی پست ہوتا ہے، بے رتبہ ہوتا ہے، بے عزت ہوتا ہے، دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، چاہے تعداد کتنی بھی ہو. اس لیے میرے بھائیو، خود اس قرآن کریم سے رابطہ کرنا ضروری ہے. تلاوت، فہم، سمجھنا اس کا، سمجھنا اہل حق کی جو تفسیریں ہیں ان کی مدد سے سمجھو. جن لوگوں کا علم زور مطالعہ سے ہے ان سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لے ڈوبیں. جو اہل حق کی تفسیریں ہیں، جو ان سی بھی زبان میں اہل حق کی ہے، ان کے ذریعے سے سمجھو. ترجمے میں بھی اس کا خیال کرو، جو اہل حق کے ترجمے ہیں ان سے سمجھو، جو زور مطالعہ سے جن کے ترجمے ہیں، جیسے کہ بعض انگریزوں کے ترجمے ہیں، وہ نو مسلم ہو گئے ہیں، لیکن نو مسلم ہونے کے بعد انہوں نے اپنے زور مطالعہ سے وہ ترجمے کیے ہیں. ان ترجموں سے کوئی اطمینان نہیں کیا جا سکتا. جو اہل حق کے ترجمے ہیں انگریزی میں، جیسے مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی کا ترجمہ ہے، ایسے لوگوں کے ترجموں سے اور تفسیروں سے فائدہ اٹھاؤ. قرآن پڑھو، سمجھو اور عمل کرنے کی کوشش کرو. ایک تو یہ. دوسرا، قافلہ بناؤ، قافلہ بناؤ، اکیلے مت منزل کی طرف چلو، قافلہ بناؤ، دوسرے احباب کو لے کر چلو، دوسروں کو سمجھاؤ، دوسروں کو بھی ترتیب دو، اور خاص طور پر آنے والی نسل کے لیے انتظام کرو. ہمارے ملک میں تو اللہ کے فضل سے 100-150 سال سے ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں، انہوں نے اتنے مدرسے اور اتنے ادارے اور اتنی تصنیفات کر دی ہیں کہ الحمدللہ کام دال دلیا ہو گیا ہے. لیکن میرے بھائیو، اس ملک میں بہت کام باقی ہے. لٹریچر کا جہاں تک تعلق ہے، اہل حق کا لٹریچر ہی نہیں. جو کچھ انگریزی میں دینی کتابیں ہیں وہ ایسے اللہ کے بندوں نے لکھی ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ان کا دین کا نالج پورا نہیں تھا، اس لیے ان کتابوں پر کام اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ کام دین کا جنہوں نے سینہ بسینہ علماء سے علم حاصل کیا ہے، ان کی کتابیں انگریزی میں ہوں تو اس پر اعتماد کیا جائے. یہ کام بہت پیچھے ہے، اور ہمارے علماء ان ملکوں میں سالوں سے آئے ہیں، 25-30 سال سے تو یہاں آئے، برطانیہ میں 50-60 سال سے آئے ہیں، مگر انگریزی سیکھتے ہی نہیں، ماحول میں رہ کر کے بھی ایک لفظ بولنا نہیں جانتے. عجیب و غریب ہے. ارے تو ہندوستان میں دوسرے ماحول میں وہاں پڑھنا، انگریزی پڑھنا، زبان پڑھنا مشکل ہے. جب کسی زبان کے ماحول میں آپ چل گئے ہیں، اس زبان کو پڑھنا کیا مشکل ہے؟ ذرا سا توجہ کرنا ہے، ذرا سا لیسن لینا ہے، ذرا سا توجہ کرنی ہے. اور بہترین زبان، ان کا سب سے پہلا کام علماء کا یہ تھا کہ وہ یہاں کی انگریزی زبان بڑے ادبا کی طرح سے وہ حاصل کرتے اور اپنے علم دین کو انگریزی میں منتقل کرتے. مگر یہ بھی کمی ہے، اور کمی کا جب احساس ہو جائے تو کمی دور ہو جاتی، اور جب تک کمی کا احساس نہ ہو تو 100 سال گزر لیں گے تب بھی دور نہیں ہوگی. اس لیے علماء کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اس زبان کو سمجھیں اور نہایت اعلیٰ درجے کی زبان سیکھیں اور ان میں علوم اسلامیہ منتقل کریں. دوسری ضرورت مدارس مساجد. مساجد جو ہیں وہ بڑوں کا مرجع ہے اور مدارس بچوں کی نسلیں, ہماری نئی نسلیں چھوٹے بچوں کی اصلاح کا ذریعہ ہیں. اس طرف تمام امت کو, اس ملک کی امت کو, چونکہ یہاں یہ کام نہیں ہوئے, مسجدیں نہیں قائم ہوئی. ہندوستان میں آؤ, قدم قدم پر مسجدیں یہاں بھی نہیں قائم ہوئی, وہ آپ کو کرنی. مدرسے یہاں قائم نہیں ہوئے, مکتبوں کی کمی ہے, بڑے مدرسوں کی کمی ہے, وہ آپ کو کرنی. اور اس کے لیے سب کو خرچ کرنا ہے. اور خرچ کرنا کیا, سیو کرو, ایک ڈبا گھر میں رکھ لو, اس میں روزانہ ایک ڈالر ڈال دو کہ یہ دین کے کام کے لیے, جب موقع ہے تو اس میں نکال کے چندہ پیش کر دو. اور روزانہ ایک ڈالر آدمی کو ڈالنا اس میں ڈبے میں کوئی مشکل نہیں, اور اس ڈبے میں جمع ہوتے رہیں گے, اور جب دین کے لیے خرچ کرنے کا وقت ہے اس میں سے پیش کرو. تو اگر ہر مسلمان اس ملک کا روزانہ ایک ڈالر بچا لے تو دین کی گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ سکتی ہے, کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی. خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیو, یہ دین جس کا سرچشمہ قرآن کریم ہے, اس سے وابستہ ہوئے بغیر ہماری تربیت نہیں ہو سکتی, ہماری پرورش نہیں ہو سکتی, ہمیں روحانی کمال حاصل نہیں ہو سکتے. ہم نہ دنیا میں عزت پا سکتے ہیں, نہ آخرت میں جنت اور جنت کے بڑے درجے پا سکتے ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے, انسانوں کی پرورش کے لیے اتارا گیا ہے, انسانوں کی روحانی کمالات کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اتارا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سمجھنے کی اور دین کے تعلق سے جو فکر ہمیں کرنی چاہیے, مختلف جہات سے کام کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایک جہت نہیں ہے. دین کے تعلق سے مختلف جہات سے کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا میں نے ایک ضرورت بتائی کہ یہاں سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ جو علماء یہاں آئے وہ انگریزی میں اتنی مہارت پیدا کر لیتے کہ سارا دینی لٹریچر وہ عربی سے یا اردو سے یا فارسی سے انگریزی میں لے آتے, تو ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. آج جو کتابیں جن لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں, اللہ انہیں امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے, مگر یہ کہ ان کتابوں پر 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ان کا مطالعہ کا علم تھا, اپنا زور اور اپنے ذہن سے تھا, انہوں نے علم سینہ بسینہ حاصل نہیں کیا ہے. اس لیے یہ ایک ضرورت ہے جو اس طرح سے, ایسے بے شمار ضرورتیں ہیں. عام مسلمان کی ضرورت ہی, ان کے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کار خیر میں حصہ لیں, کیسا خرچ کریں. کہ ہمارے پاس آمدنی زیادہ نہیں, زیادہ مت خرچ کرو, آدھا ڈالر روزانہ ڈبے میں ڈالو, لیکن کرو ایک طرف تھوڑا تھوڑا, اور پتہ نہیں چلے گا اور آپ کے ڈبے میں اتنا جمع ہوگا کہ آپ دینی کاموں میں ہاتھ بڑھا سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. کہنا
دعا درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام.
یا الہ العالمین, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ, ہماری دینی کوتاہیوں سے درگزر فرما اور دنیاوی اور دوسری کوتاہیوں کو بھی معاف فرما. اے میرے مولا, ہماری نیکیوں کو قبول فرما, ہماری حسنات میں برکت عطا فرما. یا اللہ, ہمیں اپنے بھیجے ہوئے دین پر استوار فرما, مضبوط فرما, اور جب تک ہم زندہ رہیں احکام اسلام پر ہمیں مضبوط فرما. اور اے اللہ, جب ہماری موت کا وقت آئے تو ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ, ہمیں ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی. یا اللہ, مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, تہذیب جدید کے فتنے سے ہمیں بچا لے. اے میرے مولا, دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا الہ العالمین, ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرما, اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.